الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها وقال الله تعالى في مقام آخر ومن تزكى فإنما يتزكى لنفسه وإلى الله المصير وقال الله تعالى في مقام آخر وذلك جزاء من تزكى سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللہ رب العزت نے اپنے قرآن عظیم الشان میں ہمیں ایک کانسیپٹ دیا ہے بیماری کا، مرض کا. قرآن عظیم الشان کی بالکل ابتدا میں ہی، سورہ بقرہ کی ابتدائی آیات کے اندر ہی اللہ تعالیٰ نے اس مرض کا تذکرہ فرمایا. منافقین کا تذکرہ کرتے ہوئے کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا، کہ ان کے دلوں کے اندر تو مرض ہے، بس اللہ تعالیٰ نے ان کے مرض کو اور زیادہ بڑھا دیا ہے. تو اس سے ہمارے سامنے یہ مرض کا تصور آتا ہے کہ انسان کے دل بیمار ہو جاتے ہیں، مریض ہو جاتے ہیں. تو یہاں پر جس دل کا تذکرہ ہے، ایک عام فہم رکھنے والا انسان، ایک کامن سینس استعمال کرنے والا انسان اس بات کو اچھی طرح سے سمجھتا ہے کہ یہاں پر روحانی قلب کا ذکر ہو رہا ہے، جسمانی دل کا تذکرہ نہیں ہو رہا اور نہ جسمانی بیماری کا تذکرہ ہو رہا ہے. اس لیے کہ جو منافق انسان ہوتا ہے وہ جسمانی طور پر بہت زیادہ صحت مند ہو سکتا ہے، کافر عمومی طور پر بڑے ہٹے کٹے اور جاندار قسم کے لوگ ہوتے ہیں. اگر آپ یورپین کافروں کو دیکھیں یا اس کے علاوہ بھی بہت ساری اقوام ایسی آپ کو مل جائیں گی جو کہ کافر ہیں لیکن 6 فٹ کا ان کا جسم ہوتا ہے، قد ہوتا ہے، اور یہ ان کی ڈیل ڈول ہوتا ہے اور بہترین ورزش کرتے ہیں، بہترین غذا کھاتے ہیں، بہترین زندگی گزارتے ہیں جسمانی طور پر. لیکن قرآن عظیم الشان ہمیں جو منافق ہوتا ہے، جو کہ اصل میں تو کافر ہی ہوتا ہے کیونکہ دل میں تو اس کے کفر ہوتا ہے، اوپر سے وہ اپنے کفر کو چھپا رہا ہوتا ہے، تو اس کے بارے میں فرما رہے ہیں کہ ان کے دلوں کے اندر تو مرض ہوتا ہے. تو یہ روحانی قلب کی بات ہو رہی ہے، روحانی دل کی بات ہو رہی ہے. تو یہ روحانی قلب مریض ہو جاتا ہے. یہ کیسے مریض ہوتا ہے؟ اس کے بارے میں ہمارے مشائخ جو کہ ان دلوں کے ڈاکٹر ہوتے ہیں، طبیب ہوتے ہیں، جنہوں نے اس کی ایکسپرٹیز حاصل کی ہوتی ہے، سمجھا ہوتا ہے دل کی بیماریوں کو اور ان کے علاج کے سسٹم کو اپنے بڑوں سے سیکھا ہوتا ہے، تو وہ بتاتے ہیں کہ دل کی بیماری کا تعلق انسان کے نفس کے ساتھ ہوتا ہے. جب دل بیمار ہوتا ہے تو اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ اس کا نفس بہت زیادہ مضبوط ہوتا ہے اور بہت اس کے اندر یعنی طاقت ہوتی ہے نفس کے اندر، تو اس وجہ سے دل بیمار ہو جاتا ہے. اور اگر دل صحت مند ہوتا ہے تو وہ اس وجہ سے ہوتا ہے کہ اس کا نفس کمزور ہوتا ہے. تو یہ دونوں ایک دوسرے سے انورسلی پروپورشنل ہیں، ایک بڑھتا ہے تو دوسرا گھٹتا ہے، دوسرا بڑھتا ہے تو پہلا گھٹتا ہے. تو نفس کے ساتھ دل کی بیماریوں کا تعلق ہے. تو اب اس کے لیے بھی قرآن کی بہت ساری آیات دلیل کے طور پر استعمال کی جاتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو نفسانی بیماریوں کا تذکرہ کرتے ہیں یا ان روحانی بیماریوں کا تذکرہ کرتے ہیں، روحانی بیماریوں کا تذکرہ رائٹ. یہ سب ڈفرنٹ ٹرمز ہیں جو کہ مختلف جگہوں پر استعمال ہوتی ہیں. تو روحانی بیماریوں کا یا قلب کی بیماریوں کا تعلق انسان کے نفس کے ساتھ ہوتا ہے. جیسے ایک مشہور روحانی بیماری ہے سبھی جانتے ہیں تکبر کی, کہ انسان اپنے آپ کو دوسروں کے مقابلے میں زیادہ بڑا سمجھنا شروع ہو جائے, کبر آ جائے اس کے اندر, ایروگنس آ جائے اس کے اندر. تو اللہ تعالیٰ تکبر کا ذکر فرماتے ہوئے قرآن میں کیا فرماتے ہیں, لقد استکبروا فی انفسہم, کہ تحقیق کہ انہوں نے تکبر کیا اپنے نفس میں, کہ تکبر کیا انہوں نے اپنے نفس میں. یہ سورۃ الفرقان کی آیت ہے, آیت کا حصہ ہے, اور اس کی تفسیر تو ہم کافی تفصیل کے ساتھ اپنی جو تفسیر کلاس ہے اس کے اندر پچھلے دنوں ڈسکس کرتے رہے ہیں. تو جنہوں نے سنا ہوگا ان کو اس آیت کی تفسیر بھی انشاءاللہ یاد آ گئی ہوگی. تو تکبر کی روحانی بیماری فی انفسہم, وہ ان کے نفس میں ہوتی ہے, یعنی نفس سے اس کا تعلق ہوتا ہے. نفس میں ہوتی کا مطلب کیا, کہ نفس سے اس کا ایک گہرا تعلق ہوتا ہے, کہ نفس کے اندر ایک ایسی کیفیت پیدا ہوئی ہوئی ہوتی ہے کہ جس کی وجہ سے ان کے اندر تکبر کی بیماری پیدا ہوتی ہے, اور اس تکبر کی بیماری کی وجہ سے ان کا قلب بیمار ہو جاتا ہے. پھر حسد بھی ایک روحانی بیماری ہے, سبھی جانتے ہیں کہ حسد کا کیا مطلب ہے انشاءاللہ. تو اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں فرماتے ہیں کہ حسدم من عند انفسہم, کہ حسد جو ان کے نفوس کے نزدیک ہے, نفوس کے اندر ہے, ٹھیک ہے. تو حسد کا بھی تذکرہ کیا جو کہ ایک روحانی بیماری ہے, اور اس کے بارے میں فرمایا کہ یہ ان کے نفس کے اندر ہوتا ہے, یعنی نفس سے ہی یہ پیدا ہوتا ہے, جنم لیتا ہے. پھر ایک اور روحانی بیماری ہے جس کو کہ شح عربی میں کہا جاتا ہے, اور اردو میں اس کا آسان ترجمہ بخل سے کیا جاتا ہے. تو بخل اور شح کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأُحْضِرَتْ الْأَنفُسُ الشُّحْ, کہ ان کے نفوس کے سامنے شح حاضر ہو گیا, شح نمایاں ہو گیا ان کے نفوس کے سامنے. وَأُحْضِرَتْ الْأَنفُسُ الشُّحْ, تو شح کی روحانی بیماری کا بھی تعلق پھر نفس کے ساتھ ہی ہوا. اسی طرح سے ایک ہوتا ہے سفاہت, احمق پنا, یہ ایک عجیب روحانی بیماری ہے. اس کو ہم عمومی طور پر ایک غلطی سے تشبیہ دیتے ہیں, اس کو روحانی بیماری کے طور پر ہم اس کو نہیں دیکھتے ہیں, لیکن ہمارے مشائخ نے اس کو بھی روحانی بیماری کے طور پر ہی کنسیڈر کیا ہے. یعنی احمق پنا, سفاہت, بے وقوفی. تو بے وقوفی کا تذکرہ کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں, اللہ من صفح نفسہ, کہ ان کے نفس کی بے وقوفی کی وجہ سے ہی یہ ہوا. اللہ من صفح, من صفح نفسہ, من صفح نفسہ, یا من ہے صفح نفسہ. تو بے وقوفی کا بھی معاملہ یہی ہے کہ جب انسان کو اللہ تعالیٰ نے عقل دی ہوتی ہے اور اس عقل کو وہ استعمال نہیں کرتا, یا جہاں کرنا چاہیے تھا وہاں نہیں کرتا, اس کے علاوہ جہاں نہیں کرنا چاہیے تھا وہاں کرتا ہے, تو یہ اس کی بیوقوفی کی دلیل ہوتی ہے, اور یہ بھی ایک روحانی بیماری ہی ہوتی ہے جو کہ بھی نفس کی بیماری کی وجہ سے ہی انسان کے اندر پیدا ہوتی ہے. ورنہ جو اپنی عقل کو صحیح جگہ پر استعمال کرتے ہیں تو ان کی عقلیں تو پھر ان کو کہاں سے کہاں لے جاتی ہیں, اور دنیا اور آخرت کی عزتیں ان کو عطا فرماتی ہیں یا عطا ہونے کا سبب بنتی ہیں. تو بیوقوفی بھی ایک ایسی روحانی بیماری ہے جس کا تعلق بھی انسان کے نفس کے ساتھ ہے. تو قلوب جو بیمار ہوتے ہیں, یا انٹرچینجبلی اس کو ہم کہتے ہیں کہ روح بیمار ہوتی ہے, تو اس کی وجہ کیا ہوتی ہے کہ انسان کے نفس کے اندر اتنا طاقت ہو جاتی ہے پیدا, اور اتنا اس کے اندر یعنی مقابلہ کرنے کی صلاحیت پیدا ہو جاتی ہے, کہ جس کی وجہ سے اس کا روح جو ہے, اس کی روح مغلوب ہو جاتی ہے اور نفس غالب ہو جاتا ہے, اور روح گویا کہ نفس کے بوجھ تلے دب جاتی ہے, اور دبنے کی وجہ سے وہ کمزور, لاغر, بیمار اور کمزور اور مجبور ہو جاتی ہے. اب ہمارے مشائخ نے, اللہ ان کا بھلا کرے, ہمیں علامات بتائیں کہ ہم کیسے پتا کر سکتے ہیں کہ ہمارے دل بیمار ہو گئے ہیں یا ہماری روح بیمار ہوئی بھی ہے اور نفس اس کے اوپر غالب آیا ہوا ہے، تو اس کے لیے چار علامات بیان فرمائیں۔ پہلی علامت لکھتے ہیں کہ جب انسان فانی چیزوں کو باقی چیزوں کے اوپر ترجیح دینا شروع ہو جائے، بیوقوفی کی بھی علامت ہے ظاہر ہے، اور بیوقوفی کا تعلق بھی نفسانی روحانی بیماری کے ساتھ ہی ہے، تو عجیب بیوقوفی اس کے اوپر طاری ہو جاتی ہے کہ کسی چیز کے بارے میں اس کو یقین ہوتا ہے، پتہ ہوتا ہے، مستقل کا مشاہدہ ہوتا ہے کہ یہ چیز فانی ہے، یہ بہت جلد ختم ہو جانے والی ہے، کیونکہ آئے دن لوگوں کی ختم ہو رہی ہے، کبھی کوئی چلا گیا، کبھی کوئی چلا گیا، کبھی کسی کے موت کی خبر آتی ہے، کبھی کسی کے دنیا سے پردہ فرما جانے کی خبر آتی ہے، اور اس کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ خود اس سے حفاظت میں نہیں ہے کہ اس کو تو موت آنی نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود یہ اس دنیا کی زندگی کو جو کہ فانی ہوتی ہے اسی کو ترجیح دے رہا ہوتا ہے، اس کو یہی دنیا کی زندگی اچھی لگ رہی ہوتی ہے، اور جو ہمیشہ ہمیشہ کے رہنے والی زندگی ہوتی ہے اس کی طرف اس کی فکر نہیں آتی، دنیا کا گھر اس کو اچھا لگ رہا ہوتا ہے، دنیا کی آسائشیں اس کو اچھی لگ رہی ہوتی ہیں، اور آخرت کے گھر کی طرف اس کی توجہ نہیں جاتی، اس گھر کو بنانے کی اس کی فکر نہیں ہوتی، اس کے اندر فکر نہیں ہوتی، اس کی دنیا میں جو اس کو دھوکے کی عزتیں مل رہی ہوتی ہیں، لوگ اس کی عزت کر رہے ہوتے ہیں، اس کی اصل ذات کی وجہ سے نہیں، بلکہ اس نے جو اپنے اوپر لبادے چڑھائے ہوئے ہوتے ہیں، اپنے اوپر میک اپ تھوپے ہوئے ہوتے ہیں، یا اس نے ایک فالس فیک قسم کی اپنی ایک پرسنالٹی بنائی ہوئی ہوتی ہے جو کہ یہ دوسرے لوگوں کو دکھاتا ہے، تو لوگ اس وجہ سے اس کی عزت کر رہے ہوتے ہیں، اس کی حقیقت کی وجہ سے اس سے عزت نہیں کر رہے ہوتے ہیں، اس کے اخلاق کی وجہ سے اس کی عزت نہیں کر رہے ہوتے ہیں، اس کے دین کی وجہ سے اس کی عزت نہیں کر رہے ہوتے ہیں، بلکہ لباس کی وجہ سے، جو یہ غیر کی زبان بولتا ہے، اس غیر کی زبان بولنے کی وجہ سے اس کی عزت ہو رہی ہوتی ہے، یا اس کے پاس جو مال پیسہ آ گیا ہوتا ہے جو کہ فانی ہوتا ہے، اس کو پتا ہے کہ اس نے اس مال پیسے کو لے کر کے ہمیشہ ہمیشہ نہیں رہنا ہے، تو اس کی وجہ سے لوگ اس کی عزت کر رہے ہوتے ہیں، لیکن اس کو وہ عزت اچھی لگ رہی ہوتی ہے، اور یہ اسی عزت کی خاطر ہی ایسی ایسی حرکتیں کرنا شروع کر دیتا ہے کہ یہ اپنی حقیقی عزت کو گنوا بیٹھتا ہے۔ حقیقی عزت کون سی عزت ہے؟ جو کہ اللہ کی طرف سے ملتی ہے اور اللہ کے رسول کی سنتوں پر عمل کرنے کی وجہ سے ملتی ہے، یہ حقیقی عزت ہے، حتیٰ کہ یہ جانتا بھی ہے اس بات کو کہ حقیقی عزت تو اللہ تعالی نے ایمان والوں کے لیے خاص کر کے رکھی ہوئی ہے، اس کا اس بات پر ایمان ہوتا بھی ہے، معلوم ہوتا ہے اس بات کا، اس کو انکار نہیں کرتا اس بات کا، لیکن اس کے باوجود دنیا کی رنگینیوں کے اندر ایسے گم ہو جاتا ہے، ایسے یہ بھول جاتا ہے اس بات کو کہ اس کو یہ دنیا کی جو دھوکے والی عزتیں ہوتی ہیں، جھوٹی عزتیں ہوتی ہیں، یہ اچھی لگنی شروع ہو جاتی ہیں۔ تو اللہ تعالی ہمیں قرآن کے اندر ریمائنڈرز دیتے ہیں، کیونکہ ایک ایمان والا جو ہوتا ہے، اچھا ایمان والا، وہ قرآن سے اپنے رشتے کو مضبوط کر کے رکھتا ہے، قرآن کو پڑھتا بھی ہے ثواب کی خاطر، اور قرآن کے معانی کو بھی سمجھتا ہے ہدایات کی خاطر، ریمائنڈرز کی خاطر۔ تو جب وہ قرآن کو اس طریقے سے اپنی زندگی کا حصہ بنا کر کے رکھتا ہے کہ تلاوت بھی کر رہا ہے، کیونکہ قرآن کی تلاوت بھی اس کے اوپر حق ہے قرآن کا، اور قرآن کے معانی کو بھی ترجمے کے ذریعے سے، تفسیر کے ذریعے سے سمجھتا رہتا ہے، پڑھنے کے ساتھ ساتھ اس کے ترجمے کو اور تفسیر کو بھی پڑھتا رہتا ہے، یا تفسیر کو سیکھتا رہتا ہے اپنے استادوں کے ذریعے سے، تو اس کو یہ ریمائنڈرز ملتے رہتے ہیں۔ کیا ریمائنڈر ہے قرآن کے اندر؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بل تؤثرون الحیات الدنیا، کہ تم نے ترجیح دی دنیا کی زندگی کو، والآخرۃ خیر ابقا، جبکہ آخرت کی زندگی زیادہ بہتر ہے اور ہمیشہ ہمیشہ رہنے والی ہے، باقی رہنے والی ہے۔ تو ایمان والے کو اپنے پروردگار کی طرف سے ایسے ریمائنڈرز ملتے رہتے ہیں، اگر وہ کسی غلط فہمی کا شکار ہو بھی جاتا ہے تو ان ریمائنڈرز کے ذریعے سے پھر وہ اپنے راستے کو پھر سے ٹھیک کر لیتا ہے۔ تو پہلی علامت فرمایا کہ فانی کو باقی کے اوپر ترجیح دیتا ہے، اور فانی سے متعلق چیزوں کو باقی سے متعلق چیزوں پر ترجیح دیتا ہے. جو چیزیں بھی دنیا سے زندگی سے متعلق ہیں وہ ساری چیزیں اس کو اچھی لگ رہی ہوتی ہیں, اور جو آخرت کی زندگی سے متعلق ہیں وہ ساری چیزیں اس کو بری لگ رہی ہوتی ہیں یا اس کی طرف اس کی توجہ نہیں جاتی, اگنور کرتا ہے ان کو, اوائڈ کرتا ہے ان چیزوں کو. دوسری علامت فرمائی کہ جس کا دل بیمار ہوتا ہے اس کو رونا نصیب نہیں ہوتا. جس کا دل بیمار ہوتا ہے اس کو رونا نصیب نہیں ہوتا. تو رونے کی کیا تفصیل ہے کہ انسان دو طریقوں سے روتا ہے. ایک تو ہوتا ہے کہ اس کی آنکھیں روئیں, آنکھوں سے آنسو بہیں, یہ بھی رونے کی ایک شکل ہے. اور دوسری رونے کی شکل یہ ہے کہ اس کا دل روئے, یعنی دل کے اندر وہ فکر مند ہو اور افسوس کرے اور کسی کے آگے جس کے سامنے وہ اپنا دل کھول سکتا ہے, اپنے دل کے احوال کسی کو بیان کر سکتا ہے, جس کو اس کے دل کی تفصیل کا پتا ہو کہ دل کے اندر کیا ہو رہا ہے. اور ایسی ذات ظاہر ہے صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے کہ جس کو ہمارے دل کی کیفیت کا پتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کے سامنے دل ہی دل کے اندر نادم ہونا, شرمندہ ہونا, اور اس بات کا احساس رکھنا کہ میں نے اپنے رب کی قدر نہیں کری جیسی مجھے کرنی چاہیے تھی, میں نے اپنے رب کا شکر ادا نہیں کیا جیسا کہ مجھے ادا کرنا چاہیے تھا, تو اس کو کہتے ہیں دل کا رونا. تو جس کا دل مردہ ہو جاتا ہے یا بیمار ہو جاتا ہے بہت زیادہ, تو اس کا دل رونا بند کر دیتا ہے. تو یہ رونا ایک ایسی نعمت ہے اللہ تعالی کی کہ اس سے انسان کے دل کے اوپر جو گناہوں کے اگر داغ دھبے لگ بھی جاتے ہیں تو وہ اس رونے سے دھل جاتے ہیں. تو جس کو رونا نصیب نہ ہو تو اس کا دل پھر گندے سے گندا ہی ہوتا چلا جاتا ہے. بھائی کسی چیز کے اوپر اگر گرد جم جائے اور اگر آپ اس کو پانی سے دھو لیں تو وہ صاف ہو جائے گا, لیکن اگر آپ نہ دھوئیں, آپ کو پانی میسر نہ ہو, تو پھر اس کے اوپر گرد جمتی چلی جائے گی اور اس کے اوپر تہیں جم جائیں گی. تو اگر آپ کو پانی میسر ہے تو اس سے وہ شروع میں ہی صاف ہو کر کے پھر سے نکھر جائے گا, پھر سے سنور جائے گا. تو یہی مثال جو ہے وہ رونے کی ہوتی ہے کہ جس کو رونا نصیب ہوتا ہے تو اس کے دل کے اوپر جو کبھی غلطی سے کوئی گناہ ہو بھی گیا, گناہ صغیرہ ہو گئے یا کبھی غلطی سے گناہ کبیرہ بھی ہو گیا, تو اس کا بھی اثر جو ہے اس کے دل کے اوپر سے ختم ہو جاتا ہے. ایمان والوں کا تذکرہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا ترا اعینہم منت کیا ہے وہ آیت, ایکچولی میرے ذہن میں اس وقت نہیں ہے, کہ آپ دیکھیں گے ان کی آنکھوں کو کہ وہ آنسوؤں سے تر ہوتی ہیں. قرآن کی آیات سنتے ہیں اور ان کے اوپر اثر ہوتا ہے اور ان کی آنکھوں سے آنسو بہنا شروع ہو جاتے ہیں, ان کے جسم کے اوپر خوف کے اثرات نمودار ہونے شروع ہو جاتے ہیں. تو اگر تو آنکھوں سے رونا میسر نہیں بھی ہے, لیکن کم از کم انسان دل سے تو روئے, دل سے تو اللہ تعالیٰ کے سامنے نادم اور شرمندہ ہو اور توبہ کرتا رہے. لیکن اگر وہ یہ کام نہیں کر رہا ہے تو یہ اس کے دل کی موت کی علامت ہے. دل کی موت کی تیسری علامت ہمارے مشائخ لکھتے ہیں کہ اس کو ملاقات کی تمنا مخلوق سے ہوتی ہے, خالق سے نہیں ہوتی. اس کا بڑا دل چاہتا ہے کہ وہ مخلوق سے ملاقات کرے. ہی لکس فارورڈ ٹو میٹنگ پیپل. کبھی کسی سے ملاقات کا شوق ہو رہا ہے, کزن سے ملنا ہے, دوست سے ملنا ہے, پرانے کلاس فیلو سے ملنا ہے, اپنے ساتھ دفتر میں جو کام کرنے والے ہیں تو ان کے ساتھ جو ہے وہ کبھی رات کو ڈنر پہ جا رہے ہیں, کبھی ویسے آؤٹنگ پہ جا رہے ہیں, کبھی کوئی اس قسم کی مشغولیت, کبھی کوئی اس قسم کی. تو یہ جو مخلوق سے ملاقات کی تمنا کا ہر وقت اس کو شوق لگا رہتا ہے نا, تو یہ بھی دل کی بیماری کی علامت ہے. اور یہ لازماً اس کا نتیجہ یہ بھی نکلتا ہے کہ خالق سے ملاقات کی تمنا اس کے دل میں نہیں ہوتی. خالق سے ملاقات کا نام کیا ہے؟ موت. موت کے بغیر خالق سے ملاقات ہو نہیں سکتی. تو جس کا دل صحت مند ہوتا ہے تو وہ مرنے کی دعائیں نہیں مانگ رہا ہوتا. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ مرنے کی دعائیں مانگنا شروع کر دے, کیونکہ یہ سنت سے ثابت نہیں ہے کہ آپ مرنے کی دعائیں مانگیں. لیکن وہ موت کو اپنے لیے ایک خوشخبری سمجھتا ہے کہ موت آئے گی تو میں اس دنیا کی مصیبتوں سے اور پریشانیوں سے اور مستقل کی آزمائش، یہ دنیا کی زندگی کیا ہے، اس کا ایک ایک لمحہ ہمارے لیے آزمائش ہے، وی آر بینگ واچڈ. اگر تو کوئی دوسری تکلیف پریشانی نہ بھی آتی ہو تو کیا یہ پریشانی کم نہیں ہے کہ آپ مستقلن مانیٹر ہو رہے ہیں، مستقلن آپ کی مانیٹرنگ ہو رہی ہے، آپ کی ایک ایک چیز کو نوٹ کیا جا رہا ہے، قلم بند کیا جا رہا ہے. ذرا تصور تو کریں کہ اگر آپ کو کسی جیل سیل کے اندر ڈال دیا جائے اور اس جیل سیل کے اوپر کے اندر کیمرے لگے ہوئے ہوں اور سپیکرز بھی اور مائکس بھی لگے ہوئے ہوں، بڑے ہی سینسیٹیو قسم کے مائکس لگے ہوئے ہوں، اور جو وارڈنز لوگ ہیں جو جیل کے جو جو, جو گارڈ وغیرہ ہوتے ہیں وہ اپنے خاص مانیٹرنگ کے کمرے میں بیٹھ کر کے آپ کو مستقل واچ کرتے رہے، تو اب کیسی گزرے گی آپ کی زندگی؟ کیا آپ کے یا آپ نفسیاتی طور پر پاگل نہیں ہو جائیں گے؟ آپ جو ہے وہ اس فکر کے اندر آپ کچھ کام صحیح طریقے سے نہیں کر سکیں گے کہ آپ کو تو ہر اینگل سے دیکھا جا رہا ہے، آپ کو تو ہر آپ کی ہر بات سنی جا رہی ہے، ہلکی سی بھی بات کریں گے تو اتنے سینسیٹیو قسم کے انہوں نے اکوپمنٹ لگائے ہوئے ہیں کہ آپ کی وہ بات بھی پک ہو جائے گی. ٹھیک ہے، ہاں انہوں نے آپ کو کھانے پینے بڑے مزے کے دیے ہوئے، کپڑے بھی بڑے اچھے دیے ہوئے، اچھے اچھے کپڑے پہنتے ہیں، کھانے بھی اچھے کھاتے ہیں، ہے نا، اور پھر آپ کو جو ہے وہ ملاقات کے لیے دوست وغیرہ بھی آپ کے سیل کے اندر آ جاتے ہیں. صحیح بات ہے، دوست بھی آ جاتے ہیں آپ کے. ٹھیک ہے، اچھا اس سیل کو بھی ذرا تصور کریں کہ کوئی بڑا سا سیل ہو، یہ چھوٹا سا سیل نہیں بلکہ اچھا خاصا جو ہے نا وہ ایسا ہو کہ گویا کہ ایک چھوٹا سا محلے ٹائپ کا سیل ہو آپ کا، ہے نا. لیکن آج کل تو ٹیکنالوجی، تو آپ کو پتا ہے ٹیکنالوجی تو کہاں سے کہاں پہنچ چکی ہے، تو کیا محلے لیول کے اوپر مانیٹرنگ نہیں ہو سکتی؟ مانیٹرنگ تو آج کل سیٹلائٹ سے ہوتی ہے، ہے نا، ایسے ایسے اکوپمنٹس ہیں مانیٹر کرنے کے لیے کہ ہم تو سوچ بھی نہیں سکتے، نظر ہی نہیں آتے، ہم اس کا ادراک ہی نہیں کر سکتے. ویسے بھی اپنے ہاتھوں میں ہر ایک نے پکڑا ہوا ہے ایک مانیٹر تو ویسے ہی موبائل فون کے نام سے، ہے نا. موبائل فون جو ہے وہ تو یعنی ہمارے حضرت کہا کرتے تھے پہلے، جب اس کے بارے میں باتیں زیادہ کیا کرتے تھے کہ یہ تو ہیل فون ہے، رائٹ. لیکن وہ ہیل فون جو ہے وہ دوسرے ایسپیکٹ میں بول رہے ہوتے تھے، لیکن اگر آپ اس طرح سے دیکھیں کہ بھئی موبائل فون تو پکا مانیٹر ہے. کیا کہتے تھے اس کو، سی آئی ڈی، سی آئی ڈی، آپ کی سی آئی ڈی ہے. تو بھئی یہ ایون ٹیکنیکلی یہ چیز پاسبل بھی ہے کہ آپ بے شک پورے محلے میں گھومتے پھریں لیکن آپ کی ایک ایک حرکت اور حرکات و سکنات اور آوازوں کو مانیٹر کیا جا رہا ہے. تو اس طرح سے تصور کریں کہ آپ کسی بڑے محلے میں رہ رہے ہیں، بڑی سو کالڈ آزادی کی طریقے سے رہ رہے ہیں، لیکن آپ کی ایک ایک چیز مانیٹر ہو رہی ہے. تو اس احساس کے ساتھ آپ کی زندگی جو ہے وہ کیسی ہوگی پھر؟ تو بھئی یہ جو دنیا کی زندگی ہے اس کے اندر جو تکالیف اور پریشانیاں جو دیگر آتی ہیں وہ تو ایک الگ قسم کی پریشانی ہے، ایک الگ قسم کی آزمائش ہے. لیکن جسٹ دا فیکٹ کہ اس دنیا کے اندر ہم مستقلن مانیٹر ہو رہے ہیں، کیا یہ ایک آزمائش نہیں ہے؟ ایک ایک لمحہ، ایک ایک حرکت، ایک ایک بات، حتیٰ کہ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ تمہارے جو آنکھ کا اشارہ ہے نا، تمہارے آنکھ کی جو خیانت ہے، تیڑی ترچھی آنکھوں سے جو تم چیزوں کو دیکھنے کی کوشش کرتے ہو وہ بھی نوٹ کی جا رہی ہے، تمہارے دل کے احساسات تک نوٹ کیے جا رہے ہیں. یہ ماڈرن اکوپمنٹ تو ہمارے دل کی کیفیات کو نوٹ نہیں کرتا، دل کے جذبات کو نوٹ نہیں کرتا، ہاں دماغ کی جو اندر خیالات چل رہے ہوں یہاں تک تو ان کی پھر بھی کچھ رسائی ہو چکی ہے کہ دماغ کے اندر کیا تھاٹس چل رہی ہیں، لیکن دل کی کیفیات تو ابھی بھی ان کی دسترس سے باہر ہیں اور انشاءاللہ باہر ہی رہیں گی ہمیشہ، رائٹ. لیکن اللہ تعالی کی ذات جو ہے وہ تو اس طریقے سے مانیٹرنگ کر رہی ہے کہ دماغ کے خیالات تو کیا، دل کے احساسات بھی اللہ تعالی کے علم کے اندر ہیں. تو اب اس زندگی کے اندر کیسا دل لگانا، اس زندگی سے کیسی محبت کرنا، تو اس وجہ سے ایمان والا جو ہے نا اس کی تو نگاہیں آخرت کی زندگی پہ لگی رہتی ہیں. بلکہ شاید کل ہی کسی سے بات ہو رہی تھی کہ اس دنیا کے اندر جو تکالیف ہیں، جو پریشانیاں آتی ہیں، جو ہمیں دوسروں کے ہاتھوں کبھی ذلت بھی برداشت کرنی پڑتی ہے، تو اس کے اندر ایک ایمان والے کے لیے سب سے زیادہ بڑی خوشخبری کیا ہے؟ وہ خوشخبری یہی ہے کہ جیسی بھی ہے یہ زندگی، جیسی بھی ہے یہ فانی ہے، اس نے ختم ہو جانا ہے، اس نے زیادہ لمبا عرصہ نہیں رہنا ہے۔ یہ تو ایمان والے کے لیے خوشخبری ہے۔ اگر ایمان والوں کو کہہ دیا جاتا، بتا دیا جاتا کہ بھئی یہ جو تمہاری چل رہی ہے نا زندگی، ابھی تو تم نے 10,000 سال ادھر ہی رہنا ہے، ایسے ہی رہنا ہے۔ اب ذرا تصور تو کریں 10,000 سال کا سوچ کر کے ہمارا کیا حشر ہوتا۔ اچھا مجھے اس طرح کی زندگی کے اندر 10,000 سال مزید رہنا ہے، اف یہ سوچ ہی انسان کو مار دیتی۔ لیکن اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ یہ بڑی ہی مختصر زندگی ہے، بڑی ہی مختصر زندگی ہے۔ تو جیسے بھی رہ رہے ہیں بالآخر اس نے ختم ہو جانا ہے، اور جلد ہی ختم ہو جانا ہے۔ تو اس وجہ سے اللہ تعالیٰ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا، من احب لقاء اللہ احب اللہ لقاءہ، کہ جو اللہ تعالیٰ سے ملاقات کی محبت ایک تڑپ رکھتا ہے اپنے دل کے اندر، اللہ تعالیٰ بھی اس سے ملاقات کی تڑپ رکھتے ہیں۔ لیکن جس کا دل بیمار ہوتا ہے، روح بیمار ہوتی ہے، تو اس کو اللہ تعالیٰ سے کیا ملاقات کرنے کی تڑپ ہوگی؟ اس کو تو پتا ہوتا ہے کہ جی میں نے تو اللہ کے سامنے مجرم بن کر کے کھڑا ہونا ہے۔ دل کے اندر چور ہوتا ہے نا، چور، تو چور تو پھر انسان کو اطمینان سے نہیں بیٹھنے دیتا۔ تو ملاقات کی تمنا مخلوق سے ہوتی ہے، خالق سے ملاقات کی تمنا نہیں ہوتی۔ یہ تیسری علامت ہو گئی۔ اور دل کی بیماری کی چوتھی علامت، کہ اس کا دل موت کی یاد سے گھبراتا ہے، آخرت کی یاد سے، آخرت کے تذکرے سے اس کا دل گھبراتا ہے۔ وہ پسند ہی نہیں کرتا کہ وہ کسی ایسی جگہ پر جا کر کے بیٹھے کہ جہاں پر آخرت کا اور موت کا تذکرہ ہوتا ہو۔ وہ ان جگہوں کو اوائڈ کرتا ہے، ایسی مجالس کو اوائڈ کرتا ہے، ایسی کلاسز کو اوائڈ کرتا ہے کہ جہاں پر یہ ساری باتیں ہوا کرتی ہیں۔ اس کا دل اللہ کی یاد سے بھی گھبراتا ہے، یعنی اپنے آپ کو بٹھا کر کے جس طرح سے اللہ تعالیٰ کو یاد کرنا ہوتا ہے، تسبیحات پڑھنی ہوتی ہیں، اپنے معاملات کرنے ہوتے ہیں، مراقبہ کرنا ہوتا ہے، حتیٰ کہ عبادت اور تلاوت سے بھی اس کا دل گھبراتا ہے۔ مارے باندھے کی عبادت تو پھر بھی کر لے گا، لیکن جلد سے جلد سمیٹ کر کے اٹھے گا اور دنیا کے کاموں کے اندر لگ جائے گا۔ یہ نہیں کہ بھئی دین کا کام کر رہا تھا، آخرت ہی کا کام کر رہا تھا، اور پھر نماز کا وقت ہوا تو نماز پڑھ کر کے فوراً سے دوبارہ کام میں لگ گیا۔ نہیں، بلکہ جو دنیا کی جو خالصتاً دنیا کے کام ہوتے ہیں، جن کا تعلق جو ہے وہ، یعنی جس میں اس کی نیت ہی نہیں ہوتی ثواب کی، جس میں اس کی نیت ہی نہیں ہوتی اللہ کو راضی کرنے کی، جیسے مثال کے طور پر ٹی وی پہ کوئی ڈرامہ دیکھنا، یا کوئی فٹ بال کا میچ دیکھنا، کرکٹ کا میچ دیکھنا، تو ان کے اندر کون سے ثواب کی نیت ہوتی ہے؟ اس کے اندر کون سی، جو عمومی طور پر کسی کی ثواب کی نیت تو نہیں ہوتی، اللہ کو راضی کرنے کی نیت تو نہیں ہوتی۔ تو نماز جلدی سے پڑھی، فوراً سے اٹھا، جا کر کے پھر ڈرامے کے اوپر بیٹھ گیا، پھر جو ہے وہ گیم کو دیکھنے کے اوپر بیٹھ گیا، یا اس قسم کی کسی اور خرافات کے اندر لگ گیا۔ تو اس کا دل جو ہے وہ اللہ کی یاد سے، عبادت سے، تلاوت سے، ان ساری چیزوں سے اس کا دل گھبراتا ہے۔ اگر مسجد کے قریب بھی رہتا ہے تو مسجد جانے کا اس کو دل نہیں کرتا، جبکہ اس کے برعکس ایمان والے کے بارے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا کہ المؤمن فی المسجد کالسمک فی الماء، کہ مومن کا دل تو مسجد کے اندر ایسے لگتا ہے کہ جیسے کہ مچھلی کا معاملہ پانی کے ساتھ ہوتا ہے، کہ جب وہ پانی کے اندر ہوتی ہے تو کتنے سکون اور اطمینان کے ساتھ وہ تیر رہی ہوتی ہے، لیکن ایک لمحے کے لیے آپ اس کو پانی سے باہر نکال دیں، وہ تڑپنا شروع ہو جاتی ہے۔ تو بالکل ایسے ہی مومن جب مسجد میں جاتا ہے تو سکون میں آ جاتا ہے، اور جب مسجد سے باہر ہوتا ہے تو مسجد میں واپس جانے کے لیے تڑپتا رہتا ہے۔ تو جس کے دل کی بیماری کا حال ہوتا ہے تو پھر اس کو یہ ساری چیزیں بری لگتی ہیں۔ اللہ والے کیا فرماتے ہیں، جی ڈھونڈتا ہے دل وہی، جی ڈھونڈتا ہے پھر وہی فرصت کے رات دن، یا دل ڈھونڈتا ہے پھر وہی فرصت کے رات دن، بیٹھے رہیں تصور جانا کیے ہوئے. یعنی جب یہ دین کے کام میں لگ جاتے ہیں, ذمہ داریاں ان کے اوپر پڑ جاتی ہیں, تو اب ان کو عبادت کا ویسا وقت نہیں مل رہا ہوتا, تلاوت کا ویسا وقت نہیں مل رہا ہوتا جیسا کہ وہ جن دنوں اپنی اصلاح کے کام کے اندر لگے ہوئے تھے ان دنوں جیسے تلاوت کیا کرتے تھے, مراقبے کیا کرتے تھے, عبادتیں کیا کرتے تھے, تو اب وہ وقت ان کو نہیں ملتا. تو ان کا دل ہر وقت اسی کی طرف لگایا رکھتا ہے کہ کاش کہ اگر مجھے کچھ فرصت کا موقع ملے تو میں پھر اللہ تعالیٰ کی یاد میں بیٹھ جاؤں, میں پھر لمبے لمبے مراقبے میں بیٹھ جاؤں, میں پھر گھنٹوں قرآن پاک کی تلاوت کیا کروں. تو یہ ان کے دل کی کیفیت ہوتی ہے, اگرچہ کہ ظاہری طور پر وہ مستقلاً عبادت نہیں بھی کر پاتے ہیں. یہی مثال خواتین کے اوپر بھی پوری اترتی ہے کہ اگر ان کے اوپر گھر کی ذمہ داریاں ہوتی ہیں یا چھوٹے بچے ہوتے ہیں گھر کے اندر جن کی ساری ضروریات ماں نے ہی پوری کرنی ہوتی ہیں اور کوئی اگر چاہے بھی تو پھر بھی پوری نہیں کر سکتا, تو ایسی ماں کو پھر تلاوت کا وقت نہیں ملتا, ایسی ماں کو پھر ذکر اذکار کا اور تسبیحات کا وقت نہیں ملتا, مراقبوں کا وقت نہیں ملتا. لیکن دل کی کیفیت تو پھر بھی ہو سکتی ہے نا, دل کے اندر سے یہ تڑپ ختم ہو جانا, یہ اضطراب ختم ہو جانا, فکر ختم ہو جانا کہ مجھے بھی عبادتیں کرنی چاہیے, مجھے بھی تلاوتیں کرنی چاہیے, تو یہ دل کی بیماری کی علامت ہوتی ہے. تو یہ چار علامتیں مشائخ نے بیان کریں کہ پہلی تھی کہ فانی کو ترجیح دینا باقی کے اوپر, دوسری علامت کہ رونا نہ نصیب ہونا, دل کا رونا نصیب نہ ہونا اور آنکھ کا رونا نصیب نہ ہونا. کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جن کو دل کا رونا نصیب ہوتا ہے لیکن آنکھ کا نصیب نہیں ہوتا. تو اچھا یہ بھی ایک مزے کی بات, حدیث مبارکہ کا ہی مضمون ہے کہ اگر قرآن پڑھتے ہوئے تمہیں رونا نہ آئے تو رونے کسی شکل بنا لو. کیا مطلب؟ کہ اگر دل میں ایسی کیفیات پیدا نہ ہو رہی ہوں کہ جس میں دل میں رونے والی کیفیت جس کو کہا جاتا ہے, تو کم از کم اپنے ظاہر سے شکل بنانے کی کوشش کرو کہ تم رو رہے ہو, تمہیں ظاہری مشابہت تو حاصل ہو جائے گی نا رونے والوں کی. اس کا مطلب کیا ہوا کہ اگر کسی کا دل نہیں بھی رو رہا اور اس کی آنکھ رو رہی ہے لیکن وہ کسی کو دھوکہ دینے کی نیت سے ایسا نہیں کر رہا, ریاکاری کی نیت سے ایسا نہیں کر رہا کہ آنکھ سے رو رہا ہے حالانکہ دل کے اندر کوئی ایسی اس کی ندامت اور شرمندگی والی کیفیت نہیں ہے, ایسا شخص جو ہے نا یہ بھی اس شخص سے زیادہ بہتر ہے کہ جو کہ ظاہری طور پر بھی رونے سے محروم ہے, جو ظاہری طور پر بھی رونے سے محروم ہے, یہ شخص اس سے بہتر ہے کہ جو کہ اپنے آپ کو رونے پر مجبور کر رہا ہے یا ذہنی طور پر ایسی فکر میں مبتلا ہے کہ میرا دل آخر کیوں نہیں رو رہا, میری آنکھوں سے آنسو کیوں نہیں نکل رہے. اگر اس کو یہ فکر لگی ہوئی ہے نا تو یہ بھی غنیمت ہے, یہ بھی غنیمت ہے. کیا مطلب؟ کہ کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کا دل روتا ہے آنکھ نہیں روتی, یہ تو بہت اچھے ہوتے ہیں. کچھ ایسے ہوتے ہیں جن کی آنکھ روتی ہے دل نہیں روتا, یہ بھی بہتر کیفیت ہے, یہ بھی غنیمت کیفیت ہے. اور کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کا دل بھی رو رہا ہوتا ہے اور آنکھ بھی رو رہی ہوتی ہے, یہ تو بہترین کیفیت ہے, یہ تو بہترین کیفیت ہے. لیکن چوتھی کیفیت کیا ہوئی کہ نہ دل رو رہا ہے نہ آنکھ رو رہی ہے, یعنی ظاہر میں بھی کوئی فکر نہیں ہے کہ میرا دل کیوں نہیں روتا, عقل میں بھی کوئی ایسی فکر نہیں ہے, کوئی ایسی سوچ نہیں ہے کہ میرا دل کیوں نہیں رو رہا, میری آنکھ کیوں نہیں رو رہی. تو ایسا شخص جو ہوتا ہے نا یہ مردہ دل والا شخص ہوتا ہے یا شدید روحانی بیماری کا شکار شخص ہوتا ہے. تو اسی وجہ سے اللہ والوں کی محفلوں میں جاتے ہیں نا تو وہاں پہ جانے کا کم از کم اتنا فائدہ ہوتا ہے کہ جو آس پاس دوسرے لوگ رو رہے ہوتے ہیں یا اللہ والے رو رہے ہوتے ہیں تو ان کو دیکھ کر کے کم از کم یہ احساس پیدا ہوتا ہے, یہ فکر پیدا ہو رہی ہوتی ہے کہ بھئی یہ اگر رو رہے ہیں تو میں کیوں نہیں رو رہا, مجھے کیا ہو گیا ہے, میرا دل کیوں نہیں روتا, میری آنکھوں سے آنسو کیوں نہیں نکلتے. یہ احساس کا پیدا ہو جانا یہ بہت بڑی بات ہے. تو نیک محفلوں کا کم از کم اتنا فائدہ تو ہوتا ہے نا ایک انسان کو. اچھا اب اس کے بعد اگر دل بیمار ہے تو اب اس کے علاج کا بھی کوئی طریقہ ہونا چاہیے. تو علاج کے طریقے کے بارے میں حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کو ہمارے حضرت نے ایک دفعہ کوٹ کیا تھا کہ ہمارے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ نفس کی اصلاح کے تین طریقے ہوتے ہیں, جن میں کہ سب سے پہلا طریقہ جو ہے وہ سب سے اہم اور سب سے امپورٹنٹ طریقہ ہے, سب سے آسان بھی ہے اور یعنی سب سے پہلے کرنے والا کام جس کو کہہ سکتے ہیں. تو نفس کے اصلاح کا پہلا طریقہ کہ کسی مصلح کی نظر میں رہنا, شیخ جس کو کہتے ہیں, ٹھیک ہے, اصلاحی تعلق بنانا جس کے بارے میں آپ اکثر سنتے ہی رہتے ہیں. لیکن یہ اصلاحی تعلق بنانا اس کا مطلب بھی کیا ہوتا ہے کہ صرف برکت کے لیے بیعت نہ کر لینا, یا بس ایسے ہی جو ہے وہ ان کے ساتھ کہ بھئی ہاں میرا ان کے ساتھ تعلق ہو گیا ہے تو بس کافی ہے, یہ اس لیے اس نیت کے ساتھ کافی نہیں ہوتا, بلکہ خاص اصلاح کی نیت کے ساتھ, جس کے اندر پھر اپنے احوال ان کے ساتھ شیئر کرنا اور ان سے اپنے معاملات کے اندر گائیڈنس لینا. تو یہ جو شیخ ہوتا ہے یہ انسان کے ڈاکٹر کی طرح ہوتا ہے, یہ صرف کسی تھیوریٹیکل انٹلیکچوئل مسئلے کو سمجھا دینے کے لیے نہیں ہوتا, یعنی اس کی حیثیت استاد سے بڑھ کر کے ایک حیثیت ہوتی ہے, یہ خالی استاد والی حیثیت نہیں ہوتی, یہ رہنما بھی ہوتا ہے اور یہ طبیب بھی ہوتا ہے, اور یہ نا ہماری پھر نجاستوں کو دور کرنے میں ہماری مدد کر رہا ہوتا ہے, ہماری روحانی نجاستوں کو. تو اس کی حیثیت جو ہوتی ہے وہ ایک استاد سے کئی گنا بڑھ کر کے ہوتی ہے. اس کی مثال ایک عجیب دل میں اللہ نے ڈالی کہ مشائخ نے بھی اس کو یعنی ایک درجے تک سمجھایا تھا, لیکن تھوڑی سی اور بھی مواصلت ابھی جب بیان کے لیے سوچ رہے تھے تو اس وقت دل میں آئی کہ اس کی مثال جو ہے نا وہ ایسے ہے کہ جیسے کہ آپ کسی جگہ جا رہے ہوں تو وہاں جانے سے پہلے آپ کسی سے اگر ڈائریکشنز لے لیں, ٹھیک ہے نا, کہ بھئی ایسے جانا چاہیے, ادھر جانا, پھر رائٹ ٹرن کرنا, پھر لیفٹ ٹرن کرنا, پھر یہ کرنا, پھر وہ کرنا, پھر ہمارے ملکوں میں جیسے ہوتا ہے کہ پھر وہ تمہیں ایک بورڈ نظر آئے گا, کالا بورڈ نظر آئے گا, تو کالے بورڈ کے بعد دوسری گلی میں سیدھے ہاتھ ٹرن کر لینا, پھر ایک پان والے کی دکان نظر آئے گی, پھر پان والے سے جو ہے نا وہ بائیں ہاتھ پہ موڑ لینا, پھر تمہیں ایک انار کا درخت نظر آئے گا, انار کے درخت کے برابر میں جو سبز گیٹ ہے اس سبز گیٹ کے اندر ایک بیل ہوگی اوپر والے کی اور ایک بیل ہوگی نیچے والے کی, تو اوپر والے کی بیل بجانا تب تم اپنے منزل پہ پہنچ جاؤ گے. تو یہ ڈائریکشنز کا طریقہ ہوتا ہے. پھر وہ امریکہ وغیرہ کے اندر پھر اور بھی ڈائریکشنز کے طریقے ہوتے ہیں, میپ کویسٹ وغیرہ ویب سائٹس ہوتی تھیں, ان سے ہم ڈائریکشنز پرنٹ کر کے پھر نکلا کرتے تھے گھر سے. تو ان ڈائریکشنز کو جو ہے وہ آپ فالو کرتے رہے, وہ آپ نے کاغذ پہ لکھ لیا ہے تو اب ان کو فالو کر کے بھی آپ پہنچ ہی جاتے ہیں کسی نہ کسی طریقے سے, لیکن عمومی طور پہ ایسا ہوتا تھا کہ اب اس طرح سے ڈائریکشنز کو فالو کرنا ایک مشکل کام ہوتا تھا. ایک تو ان ڈائریکشنز کو سننے میں آپ سے کوئی غلطی ہو سکتی ہے, ان کو نوٹ کرنے میں آپ سے غلطی ہو سکتی ہے, رائٹ, یا یہ کبھی ایسا بھی ہوتا تھا کہ ایون جو ویب سائٹ سے بھی ڈائریکشن نکالتے تھے تو اس میں بھی کبھی کبھی ایک آدھ چیزیں آگے پیچھے ہو جاتی تھی. چلیں اگر کوئی غلطی نہیں بھی ہے, ڈائریکشن بالکل پرفیکٹ بھی ہیں, تو بھی جب آپ گاڑی ڈرائیو کر رہے ہوتے ہیں تو ڈرائیو کرتے ہوئے ان ڈائریکشنز کو ساتھ ساتھ فالو کرتے رہنا, خصوصاً اگر آپ کسی فاسٹ ہائی وے کے اوپر چل رہے ہیں جس کے اوپر کے 150 کلومیٹر فی گھنٹے کی رفتار سے دوسری گاڑیاں بھی چل رہی ہیں, تو اس حالت میں پھر ان ڈائریکشنز کو ساتھ ساتھ فالو کرتے رہنا یہ بہت ہی مشکل کام ہوتا ہے, ڈرائیونگ کے ساتھ ساتھ یہ والا کام کرنا. لیکن اگر آپ کے برابر میں کوئی ایسا شخص بیٹھا ہوا ہو کہ جو کہ ڈائریکشن سے اچھی طریقے سے پہلے سے واقف ہو, جو اس راستے سے واقف ہو, یا جس کو ڈائریکشنز پڑھنی بھی بہت اچھی طریقے سے آتی ہوں, وہ اگر آپ کے برابر والی پیسنجر سیٹ کے اندر بیٹھا ہوا ہے نا, تو اب جو ہے وہ آپ کا کام بہت آسان ہو جاتا ہے. وہ صرف آپ کو بتاتا رہتا ہے کہ ہاں جی اب جو ہے نا آپ نے یہ رائٹ ٹرن کرنا ہے, اب جو ہے وہ یہ نشانی آ رہی ہے تو اب آپ نے لیفٹ ٹرن کر لینا ہے, اب یہ کرنا ہے, اب یہ کرنا ہے, اب یہ کرنا ہے. تو اس طریقے سے پھر سفر طے کرنا انسان کے لیے بہت آسان ہو جاتا ہے. لیکن یہاں تک تو ہمارے مشائخ نے بیان فرمایا, ٹھیک ہے, اس کے اوپر مزید ایک چیز ذہن میں آ گئی, وہ یہ کہ اب کچھ اعتراض کرنے والے بھی اس کے اوپر اعتراض کرتے ہیں اور کچھ جو ہے وہ کہ بھئی اعتراض کرنے والے یہ کرتے ہیں کہ جی خود کرنا چاہیے اور سب کچھ خود کرنا چاہیے اور اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے. شیخ کا کوئی کانسیپٹ سمجھ میں نہیں آتا, اس طرح کے راہبر رہنما کا کوئی کانسیپٹ ہی سمجھ میں نہیں آتا, تو اس کو بالکل ہی جو ہے نا وہ ریجیکٹ کر دیتے ہیں کہ بھئی اس کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے. تو اب یہ بھی بہت بڑی غلطی ہے, حالانکہ تعلق بھی ہے اور اس تعلق کے اوپر بے انتہا دلیلیں بھی موجود ہیں. لیکن کچھ حضرات ایسے بھی ہوتے ہیں جو کہ یہ سمجھنا شروع کر دیتے ہیں کہ اچھا بھئی شیخ اگر مل گیا نا تو یہ وہ خاص برکت والے لوگ ہوتے ہیں. برکت والے لوگ زیادہ تر ایسے ہوتے ہیں کہ بس شیخ مل گیا اب تو جی شیخ صاحب نے جو ہے نا وہ راتوں رات ہمیں عرش کی سیر کروا دینی ہے, انہوں نے تو ایسی توجہات ڈالنی ہے ہمارے اوپر کہ بس اس کے بعد تو پھر ہمارا ظاہر اور باطن بھی ایک ہو جائے گا اور ہمارا قلب جو ہے وہ بھی قلب سلیم بن جائے گا, نفس جو ہے وہ نفس مطمئنہ بن جائے گا اور ہر چیز ہی ہمیں حاصل ہو جائے گی شیخ صاحب کی توجہات کی وجہ سے, شیخ صاحب کی دعاؤں کی وجہ سے. لیکن ایسا بھی نہیں ہوتا. تو بھئی اسی ڈرائیونگ والی مثال کو اگر ہم تھوڑا سا اور دیکھ لیں کہ اس ڈرائیونگ والی مثال کے اندر گاڑی کا ڈرائیونگ ویل جو ہوتا ہے وہ آپ ہی کے ہاتھ میں ہوتا ہے, گاڑی کا ڈرائیونگ ویل آپ کے ہاتھ میں, آپ نے ہی ڈرائیو کرنا ہے, سٹیرنگ بھی آپ نے گھمانا ہے, بریک کے اوپر بھی پیر آپ نے ہی رکھنا ہے, کلچ کو بھی آپ نے ہی کنٹرول کرنا ہے, گیئر باکس کو بھی آپ نے ہی کنٹرول کرنا ہے, ساری جو ہے نا وہ یعنی آپ نے بیک مرر کے اندر بھی آپ نہیں دیکھنا ہے, سائڈ مررز کے اندر بھی آپ نہیں دیکھنا ہے, آگے والی گاڑی سے ٹکر کے لیے بھی آپ نہیں اپنے آپ کو بچانا ہے, برابر والا جو گائیڈ بیٹھا ہوا ہے اس نے تو آپ کے راستے کے بارے میں بتانا ہے اور زیادہ سے زیادہ ٹکر وغیرہ سے آپ کو تھوڑا سا وہ متنبہ کر دے بھائی کیا کر رہے ہو, گاڑی سے ٹکر ہو جائے گی, زیادہ سے زیادہ وہ آپ کو ہی بتا سکتا ہے لیکن عمل تو آپ نہیں کرنا ہے نا. اگر ڈرائیونگ سیٹ پہ بیٹھا ہوا شخص کہے کہ نہیں جی آپ بتائیں بھی صحیح اور عمل بھی آپ ہی کریں تو پھر کیا ہوگا, پھر تو گاڑی کا اور زیادہ ٹکر ہو جائے گی. اگر برابر والے نے سٹیرنگ سنبھال لیا تو وہ سٹیرنگ سنبھالنے کے ساتھ ساتھ کیا بریک کے اوپر بھی پیر لگا سکتا ہے, کلچ بھی وہ کنٹرول کر سکتا ہے, گیئر باکس بھی تو وہ تھوڑا بہت شاید گیئر باکس کنٹرول کر لے زیادہ سے زیادہ, اس زیادہ تو نہیں کر سکتا نا. تو کام تو بندے نے خود ہی کرنا ہوتا ہے رائٹ. تو جو اعتراض کرنے والے لوگ ہیں نا ان کے لیے بھی یہ جواب عقلی طور پر یہ کافی ہونا چاہیے کہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اب سارا کا سارا کام جو ہے وہ شیخ صاحب نے کرنا ہے اور انہوں نے آپ کو یعنی منزل مقصود تک خود ہی پہنچا دینا ہے, ایسا نہیں ہوتا. آپ کو وہ گائیڈنس دے رہے ہوتے ہیں, آپ کا کام یہ ہوتا ہے کہ آپ اس گائیڈنس کے اوپر عمل کریں. اگر آپ انکار کرتے ہیں عمل کرنے سے, یا یہ کہ آپ جو ہے وہ ایکسیلیٹر کے اوپر پیر دبانے سے انکار کر دیں یا بہت ہی ہلکے ہلکے دبائیں, بہت ہی ہلکے ہلکے دبائیں, تو اب وہ گائیڈنس تو آپ کو دے رہے ہیں کہ ہاں بھائی ہم نے 3 کلومیٹر جو ہے نا وہ تو ہم نے اسٹریٹ ہائی وے کے اوپر جانا ہے, تو اب وہ 3 کلومیٹر جو ہے نا وہ آپ کے 3 گھنٹے کے اندر پورے ہوں گے, 3 گھنٹے تک آپ وہ 3 کلومیٹر ہی چلتے رہیں گے کیونکہ آپ تو ایکسیلیٹر کے اوپر پیر نہیں دبا رہے, آپ تو ہمت ہی نہیں کر رہے, آپ تو عمل ہی نہیں کر رہے. ٹھیک ہے, تو عمل جو ہے وہ بندے نے خود کرنا ہوتا ہے. شیخ کا راہبر کا رہنما کا کام جو ہوتا ہے وہ گائیڈ کرنا ہوتا ہے اور غلطیوں سے بچانے کی آپ کو اطلاع دینی ہوتی ہے کہ بھئی یہ غلط راستہ ہے, اس کے اوپر نہیں جانا ہے, یہاں پہ ٹرن نہیں کرنا ہے. اگرچہ کہ آپ کا بڑا دل چاہ رہا ہے کہ اس ایگزٹ کے اوپر مجھے لگتا ہے کہ نیچے کوئی بڑا اچھا قسم کا وہ سرکس لگا ہوا ہے تو چلو میں یہ ایگزٹ لے لوں, تو وہ برابر میں گائیڈ کیا کہے گا نہیں بھائی یہ ایگزٹ نہیں لے سکتے, آپ کا دل بڑا چاہ رہا ہے سرکس پہ جانے کا لیکن اگر آپ یہ ایگزٹ لے لیں گے تو پھر آپ اپنے منزل سے ہٹ جائیں گے اور پتہ نہیں پھر اس کے بعد کب آپ واپس اس ہائی وے کے اوپر چڑھ سکیں, تو وہ آپ کو منع کرتا ہے کہ نہیں آپ یہ ایگزٹ نہیں لے سکتے, آپ اپنی خواہشات کے اوپر عمل نہیں کر سکتے, آپ کو چاہیے کہ آپ ہائی وے پہ کے اوپر ہی رہیں اور جو میں آپ کو گائیڈنس دے رہا ہوں, جو میں آپ کو ڈائریکشن بتا رہا ہوں اسی ڈائریکشن کے اوپر چلتے رہیں. اچھا اس کے اوپر بھی ایک اور جو ہمارے بہت ہی موحد ساتھی ہوتے ہیں توحید کے علم بردار, سو کالڈ توحید, اصل توحید یہ نہیں ہے, یہ شیطان والی توحید ہے اصل میں. ٹھیک ہے, لیکن سو کالڈ توحید کے علم بردار جو ہوتے ہیں نا کہ نہیں جی بس اللہ کافی ہے اور اللہ کے علاوہ تو کچھ بھی نہیں, اللہ کے علاوہ تو بس کچھ بھی نہیں ہے نا, جیسے کہ شیطان نے کیا تھا جب اللہ تعالی نے کہا تھا آدم کو سجدہ کرو تو کیا کہا تھا, اے اللہ میں تو تجھے سجدہ کروں گا نا, میں آدم کو کیوں سجدہ کروں, میں تو تجھے سجدہ کروں گا. تو اس طرح سے تو شیطان تو بڑا موحد ہوا, بڑا توحید کا علم بردار ہوا کہ اللہ کے غیر اللہ کو سجدہ کرنے سے انکار کر دیا اس نے, ہے نا, تو اس سے بڑی توحید کیا ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے نا, تو اس قسم کے جو موحد لوگ ہوتے ہیں نا تو کہتے ہیں نہیں شیخ جو ہے نا یہ تو کہاں سے آ گیا بیچ میں, اللہ اور بندے کے بیچ میں شیخ آ گیا, یہ تو سب ہی غلط ہے. ٹھیک ہے, تو اب ان کے بھی دل کی تسکین کے لیے کیا جواب ہے کہ بھائی بے شک آپ جو ہے وہ ڈرائیونگ بھی بہت اچھی کر رہے ہو، بے شک جو ہے آپ کے برابر گائیڈ بھی بہت اچھا بیٹھا ہوا ہو، آپ کو ڈائریکشن بھی ساری دے رہا ہو، لیکن کیا آپ واقعی منزل پر پہنچیں گے کہ نہیں؟ یہ فیصلہ کدھر سے ہوتا ہے؟ یہ فیصلہ تو کون کرتا ہے؟ پروردگار کے علاوہ کوئی نہیں کرتا، یہ فیصلہ صرف پروردگار کرتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ہو سکتا ہے آگے سڑک ٹوٹی ہوئی ہو. اگر سڑک ٹوٹی ہوئی ہے، اگر لینڈ سلائیڈ ہو گئی ہے، آپ کسی پہاڑی علاقے میں جا رہے ہیں اور گاڑی آپ بہت اچھی چلا رہے ہیں، ڈائریکشن بھی بڑی زبردست وہ دے رہے ہیں آپ کے شیخ صاحب، لیکن سامنے سے لینڈ سلائیڈ آ جائے، اب آپ پہنچیں گے اپنی منزل پر؟ نہیں پہنچ سکتے. اگر آپ کو کسی دوسری گاڑی سے ٹکر ہو جائے، کوئی اور آ کر کے آپ کی گاڑی کو جو ہے وہ سڑک سے ہی اتار دے، تو آپ کے شیخ صاحب اور آپ کی ڈرائیونگ سکلز یہ دونوں کام آئیں گی؟ یہ دونوں تو کام نہیں آئیں گی، آپ اپنی منزل تک تو نہیں پہنچ سکیں گے. اس وجہ سے منزل تک پہنچنا یہ اللہ رب العزت کی مشیت سے ہی ہوتا ہے. اسی وجہ سے اس راستے کے اوپر صرف منطق نہیں چلتی، صرف اپنی جو ہے وہ سکلز نہیں چلتی، اپنی محنت کافی نہیں ہوتی، بلکہ اس راستے کے اوپر دعائیں سب سے زیادہ اہم ہوتی ہیں. دعائیں جو کہ اللہ رب العزت سے مانگی جاتی ہیں، شیخ سے نہیں مانگی جاتی، کسی اور سے نہیں مانگی جاتی، اللہ رب العزت سے، کیونکہ منزل تک پہنچنے کا فیصلہ اللہ ہی نے کرنا ہے. راستے کی جو رکاوٹیں ہیں، اس قسم کی رکاوٹیں، شیخ تو ایک سرٹن ٹائپ آف رکاوٹیں سے آپ کو بچاتے ہیں نا، جو آپ کے نفس کی خواہشات سے تعلق رکھتی ہیں، رائٹ؟ لیکن نفس کی خواہشات کے علاوہ بھی تو رکاوٹیں ہو سکتی ہیں نا، ایسے احوال کریٹ ہو سکتے ہیں، ایسے معاملات پیدا ہو سکتے ہیں کہ جو کہ آپ کے راستے کی رکاوٹ بن جائیں، تو ان سے کون بچاتا ہے؟ ان سے اللہ رب العزت کی ذات بچاتی ہے. تو یہ توحید جو ہے نا، یہ توحید بالکل صحیح توحید ہے کہ اللہ تعالی ہی نے انسان کی ہدایت کے فیصلے فرمانے ہوتے ہیں، اور وہی کرتا ہے. جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے قرآن کے اندر ان ساری باتوں کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر بھی واضح کیا ہوا ہے. کیا فرماتے ہیں؟ ولولا فضل اللہ علیکم، کہ اگر نہیں ہوتا اللہ کا فضل تمہارے اوپر، ورحمتہ اور اس کی رحمت، اللہ کا فضل اور اللہ کی رحمت اگر تمہارے اوپر نہیں ہوتا، ما زکا منکم من احد ابدا، تم میں سے کوئی بھی کبھی بھی اپنا تزکیہ نہیں کر سکتا تھا، ولکن اللہ یزکی من یشاء، اور لیکن اللہ تعالی ہی ہے جو کہ جس کا چاہتا ہے تزکیہ کرتا ہے. ٹھیک ہے نا؟ اب اس کے اندر بھی بڑے وہی بات ہے نا کہ قرآن کی آیات کو بھی تو سمجھنے کے لیے تفسیر کی ضرورت پڑتی ہے نا، تو اس کے اندر بھی جو شیطانی خیالات ہیں وہ بھی ڈالے جا سکتے ہیں کہ بھئی کیا مطلب، کیا اللہ تعالی ہی چاہتا ہے تو ہمارا کیا کام. لیکن ابھی ہم اس ڈسکشن میں تو نہیں جا رہے. ہمارا تو مقصد اس آیت کو بیان کرنے کا اس وقت یہ تھا نا کہ بھئی الٹیمیٹ اتھارٹی تو اللہ ہی کے پاس ہے. ہم اپنے محنتوں سے، اپنی عقل مندی سے، اپنی صلاحیتوں کی بنیاد پر اور اپنے شیخ صاحب کی بنیاد پر ہم نہیں پہنچ سکتے کہ شیخ صاحب جو ہیں وہ دنیا کے سب سے افضل شیخ ہوں گے تبھی ہم راستے پہ پہنچیں گے، منزل پہ پہنچیں گے. اگر کوئی چھوٹے موٹے ٹائپ کے شیخ ہوئے تو پھر ہم منزل پہ نہیں پہنچیں گے. ارے منزل پر تو اللہ نے پہنچانا ہے. ٹھیک ہے نا؟ تم نے تو اللہ سے مانگنا ہے، اور اپنا جتنا تم کر سکتے ہو اتنا تم نے کرنا ہے. ٹھیک ہے؟ تو یہ بات بھی ہمارے سامنے رہے. لیکن مایوسی سے بھی اللہ تعالی نے بچایا. تو قرآن کے اندر کیا فرماتے ہیں کہ بھئی یہ جو روحانی راستہ ہے نا، یہ روحانی راستہ بے شک مثالیں آپ نے ضرور دی ہیں سڑک کے اوپر گاڑی چلانے کی، اور ساتھ جو ہے وہ پیسنجر سیٹ کے اوپر گائیڈ کی ہونے کی، یہ ساری مثالیں اپنی جگہ پر ٹھیک ہیں، بات سمجھ میں آنے کے لیے یہ مثالیں ٹھیک ہیں. راستے میں اگر لینڈ سلائڈ آ گئی تو آپ منزل پہ نہیں پہنچ سکتے، ہے نا؟ لیکن روحانی راستے کے اندر مایوسی کی کوئی گنجائش ہی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا وان اللہ لمع المحسنین، کہ روحانی راستے کے اوپر یہ راستے کی رکاوٹیں تمہیں روک نہیں سکتی کہ لینڈ سلائڈ ہو گئی یا کسی دوسری گاڑی نے آ کر کے تمہاری غلطی کے بغیر ہی کسی دوسری گاڑی نے آ کر کے تمہیں ٹکر لگا دی، اب تم اپنے منزل سے محروم رہ جاؤ گے. کیا مطلب؟ جنت سے محروم رہ جاؤ گے، جہنم میں چلے جاؤ گے؟ نہیں. روحانی معاملہ اللہ تعالی کی رحمت اور فضل کے اوپر اس کیونکہ اس کا دار و مدار ہے, تو اللہ تعالیٰ ہر اس شخص کو جو کہ اللہ کے راستے کے اوپر جو بنیادی تقاضے ہیں ان کو میٹ کر لیتا ہے, اللہ تعالیٰ ہر شخص کو اپنی منزل پہ پہنچا دیتے ہیں, اس کی منزل پہ پہنچا دیتے ہیں, ہر ایسے شخص جنت میں داخلہ دلوا دیتے ہیں. یہ ہماری منزل ہے, رائٹ. تو جو بھی نا اس راستے کے اوپر چلتا ہے, تزکیہ نفس کی محنت کرتا ہے, اور جیسے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے اس کے طریقوں کو, تقاضوں کو ہمیں سمجھایا ہے, ان تقاضوں کو اپنی کوشش کے اپنی صلاحیت کے مطابق پورا کرنے کی کوشش کرتا ہے, وہ اپنی منزل تک پہنچ جاتا ہے. کسی دوسرے کی غلطی اس کو منزل سے نہیں روک سکتی. حتیٰ کہ دوسروں سے مراد یہ نہیں کہ پہاڑ سے پتھر گر گیا تو پہاڑ کی غلطی ہو گئی, یا کسی برابر والی گاڑی نے اس کو ٹکر مار دیا اس کی غلطی کے بغیر تو وہ برابر والی گاڑی کی غلطی سے نہیں. اگر خدا نخواستہ شیخ سے بھی غلطی ہو جائے, جو برابر کی سیٹ پہ بیٹھا ہوا اس کو ڈائریکشنز دے رہا ہے, انسٹرکشنز دے رہا ہے, اگر اس سے بھی کوئی غلطی ہو جائے, وہ غلطی بھی اس کو منزل تک پہنچنے سے نہیں روک سکتی. کیونکہ منزل پر شیخ نے نہیں پہنچانا ہے, منزل پر تو اللہ نے پہنچانا ہے. تو کتنا ہمارے لیے, کتنی خوشی کی بات ہے, کتنی ہمارے لیے حوصلہ افزائی کی بات ہے. مایوسی کی تو گنجائش ہی نہیں ہے اس کے اندر, کسی کے لیے مایوسی کی گنجائش نہیں ہے. چاہے وہ گھر کے حالات سے پریشان ہو, چاہے وہ جو ہے وہ کسی اور معاملات کی وجہ سے وہ اپنے معاملات نہیں کر پا رہا ہو یا عبادتیں نہیں کر پا رہا ہو, یہ تو دل کی طرف کا معاملہ ہے نا, جس کو اللہ تعالیٰ کامل طور پر جانتے ہیں کہ ہمارے دل کے اندر کیا ہے, کیا چاہتے ہیں ہم, کیا پرائیورٹیز ہیں ہماری, رائٹ. تو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے کامیابی کے فیصلے فرما دیے ہیں اگر ہم ان تقاضوں کو پورا کرتے ہیں. اب یہ تو پہلا والا راستہ تھا نا, پہلا والا یعنی طریقہ تھا اصلاح نفس کا, کہ مرشد کامل کی نظر میں رہنا. اس کے بعد اور بھی کام تھوڑے سے کرنے پڑتے ہیں نا, ٹھیک ہے. تو دوسرا کام جو ہے وہ ہمارے مشائخ نے, بلکہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا کہ انسان اپنے دشمنوں اور حاسدوں سے سیکھے. یعنی جو کچھ ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ نے نا ہمارے اوپر ٹھیکیدار یا تھانیدار قسم کے لوگ لگائے ہوئے ہوتے ہیں, جو کہ نا ہمیں ہماری ہر وقت تنقید کرتے رہتے ہیں, ہماری غلطیوں کے اوپر ہمیں ٹوکتے رہتے ہیں, یہ ایسے نہیں, یہ ایسے نہیں, یہ ایسے, تم نے یوں کیوں, یہ بھی غلط کیا, یہ بھی غلط کیا, یہ بھی غلط کیا, ٹھیک ہے نا. تو ایک نارمل جو لیول کا آدمی ہوتا ہے نا, ٹھیک ہے, جیسے عوام الناس میں سے جو لوگ ہوتے ہیں نا, تو ان کے اوپر تو تھانیدار ہر جگہ ہی مقرر ہوتے ہیں, ٹھیک ہے نا. گھر میں بھی ہوتے ہیں, باہر بھی ہوتے ہیں, دفتر میں بھی ہوتے ہیں, دکان میں بھی ہوتے ہیں, ہر جگہ ہی لوگ ان کو, اور خصوصاً انڈو پاک کلچر کے اندر تو ہر ایک نے اپنا ذمہ داری بھی بنائی ہوئی ہوتی ہے اصلاح کی, ہر ایک کی اصلاح کرنے کی ہمیں فکر پڑی ہوئی ہوتی ہے. تو انڈو پاک کلچر میں اگر آپ رہتے ہیں, خصوصاً امریکہ کے کلچر میں, میں یہ نہیں کہہ رہا کہ کوئی بہت بری بات ہے اور امریکہ میں بہت اچھی بات ہے, امریکہ میں ایوری ون از مائنڈنگ دیئر اون بزنس, نو ون کیئرس آپ کیا کر رہے ہیں کیا نہیں کر رہے ہیں, نو ون گیوز اے ڈیم, رائٹ. تو وہ کوئی بہت اچھی بات بھی نہیں ہے, بیکاز وہ ہر بندہ اپنے دنیا میں مگن ہے, تو اس وجہ سے آپ کو نہیں ٹوکتا. ہم سمجھتے ہیں بڑی اچھی سوسائٹی ہے وہ کہ کوئی نہیں ٹوکتا کسی کو بھی, بھائی یہ بھی کوئی اچھی بات نہیں ہے کہ کوئی بھی نہ ٹوکے, اور اس وجہ سے کیونکہ اس کو فکر ہی نہیں ہے کہ آپ کیا کر رہے ہیں. اب ہمارے یہاں اس کا دوسری ایکسٹریم ہے کہ ہر کسی نے ٹوکنا ہوتا ہے, اور اپنی خاص جو ہے وہ کیا کہتے ہیں وہ, اگر آپ لوگوں نے انسپکٹر جمشید وغیرہ کی کہانیاں پڑھی ہوں گی بچپن میں, عمران وہ اشتیاق احمد صاحب کی لکھی ہوئی, تو وہ ایک ٹرم استعمال کرتے تھے خدائی فوجدار کے ڈائریکٹ حوالدار, کہ ہر بندہ اپنے آپ کو نا خدائی فوجدار سمجھتا ہے, بلکہ اس فوج کا بھی ڈائریکٹ حوالدار سمجھتا ہے, ٹھیک ہے, کہ ہر ایک کو اس نے ٹھیک کرنا ہوتا ہے, ہر ایک کی غلطی کی اصلاح کرنی ہوتی ہے گھر میں بھی اور باہر بھی, ٹھیک ہے نا. تو ایک نارمل آدمی کے لیے یہ ہر جگہ اس کے اس طرح سے تھانے دار مقرر ہوئے ہوتے ہیں اور اس کی اصلاح کر رہے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے نا. اب اگر کوئی نہ بھی ہو نا باہر والا اصلاح کرنے والا, تو کم از کم جو ہے گھر کے اندر اللہ تعالیٰ نے بیوی تو رکھی ہوئی ہوتی ہے نا مردوں کے لیے. تو حضرت عبدالحی عارفی رحمۃ اللہ علیہ, جو کہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے اجل خلفاء میں سے بھی ہیں, اور حضرت مولانا تقی عثمانی اور مولانا رفیع عثمانی دامت برکاتہم, ان دونوں کے شیخ بھی, رائٹ, حضرت مفتی شفیع رحمۃ اللہ علیہ کے ہم اثر بڑے بزرگ بڑے عالم رائٹ ان کا مشہور قول ہے کہ فرماتے تھے کہ بیوی سے زیادہ اچھا مصلح کوئی نہیں ہوتا، بیوی سے زیادہ اچھا اصلاح کرنے والا کوئی نہیں ہوتا، وہ ہر وقت گھر میں موجود رہتی ہے، وہ آپ کے ہر حرکت سے واقف ہوتی ہے، ہر حتیٰ کہ وہ آپ کے نظروں کے جو خیانتیں ہوتی ہیں نا وہ ان سے بھی واقف ہوتی ہے، آپ کس کے بارے میں کیا سوچ رہے ہیں وہ آپ کے ایک لفظ سے پہچان جاتی ہے کہ آپ کے دل میں کسی کے بارے میں کیا ہے نا، تو بیوی تو اللہ تعالیٰ نے ایسی بنائی ہوئی ہے، ایسی چیز بنائی ہوئی ہے، ٹھیک ہے، تو بیوی سے زیادہ اچھا کوئی مسئلہ نہیں ہوتا شوہروں کے لیے، یہ حضرت عبداللہ عارفی رحمۃ اللہ علیہ کا قول تھا، ٹھیک ہے نا، تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہی اس کو نا ایک ڈائریکٹ حوالدار بنایا ہوا ہوتا ہے، بیویاں جو ہیں وہ اس کو اپنے لیے ایک سرٹیفکیٹ سمجھ کر کے وہ اپنا بیڑا غرق کر رہی ہوں تو وہ ان کا عمل ہے، ان کو کرنا نہیں چاہیے اس طرح سے، یہ ان کا اپنے سوچنے کی بات ہے، ٹھیک ہے، کہ اب ہم نے شوہروں کی تو مشکل کریٹ کر دیا نا کہ بیویوں کے بارے میں ایسی بات ایکسپوز کر کے، ٹھیک ہے، تو بیویاں جو ہیں وہ اب یہ سمجھنا شروع ہو جائیں گی کہ ہاں جی ہم تو بڑا اچھا کام کر رہے ہیں، تو کیا آپ دوسری سائڈ والی بات بھی کریں یا رہنے دیں، کیونکہ دوسری سائڈ والی بات کریں گے نا تو شاید پھر ٹو مچ ہو جائے گی بیویوں کے لیے، تو ایسا کرتے ہیں جانے دیتے ہیں، اچھا ہے نا شوہروں کی اصلاح ہو جائے، ٹھیک ہے، باقی بیویاں جو ہیں ان کی اصلاح تو ویسے ہی ماشاء اللہ بہت ہی اخلاص کے ساتھ کلاسیں بھی لیتی ہیں، تفسیر بھی اٹینڈ کرتی ہیں، تو ان کی تو ہم ادھر اصلاح ویسے ہی کرتے رہتے ہیں، ٹھیک ہے، تو ابھی ہم وہ دوسری سائڈ والی بات رہنے دیتے ہیں اور خالی شوہروں کو ہی جو ہے وہ ذرا مشکل میں ڈال کر کے آگے چلتے ہیں، ٹھیک ہے، تو اپنے دل کی اصلاح کے لیے نا دوسرا جو نقطہ بیان فرمایا وہ یہ ہے کہ یہ جو ایسے اصلاح کرنے والے لوگ ہوتے ہیں نا جو کہ ہماری ہاں میں ہاں نہیں ملا رہے ہوتے بلکہ ہاں میں بھی نہ ملا رہے ہوتے ہیں یا نہ میں ہاں ملا رہے ہوتے ہیں، تو ان لوگوں سے گھبرانا نہیں چاہیے، ٹھیک ہے نا، فرسٹریٹ ہو کر کے ان سے بھاگنا، ان کو اوائڈ کرنے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے، ایک حد سے زیادہ نہیں کرنی چاہیے، ہاں بھی ٹھیک ہے اوائڈ کرنے کا یعنی آپ کریں، لیکن اگر وہ نہیں ہو رہے ہیں اوائڈ، اگر وہ آپ کی زندگی کا ایک لازمی حصہ بن چکے ہیں تو اب آپ جو ہے نا ان کو اوائڈ کر تو سکیں گے نہیں، بس ہاں مخواہ جو ہے وہ اوائڈ کرنے کی کوشش کرتے رہیں گے اور ناکامی آپ کو ہوتی رہے گی، اور جب آپ کی کوشش کے اندر آپ کو ناکامی ہوتی ہے نا تو اسی وجہ سے پھر انسان ڈپریشن کا شکار ہوتا ہے، ٹھیک ہے، تو یہ ڈپریشن کا جو مرض ہے نا یہ آپ ڈاکٹروں سے جا کر کے ذرا، ہم نے تو بڑی کوشش کری ہے اس کو سمجھنے کی یہ ہوتی کیا چیز ہے، ٹھیک ہے، تو لب لباب اس کا یہ سمجھ میں آیا ہے کہ ڈپریشن ایک تو ہر انسان کو نہیں ہوتا، سرٹن طبیعتیں ایسی ہوتی ہیں جو کہ ڈپریشن کے شکار ہو جاتی ہیں، اچھا وہ طبیعتیں جو ہوتی ہیں ان کی ایک کوالٹی کیا ہوتی ہے یا کیا ان کی کیریکٹرسٹک ہوتی ہے کہ جس کی وجہ سے وہ ڈپریشن میں شکار ہو رہی ہوتی ہے، بھائی کوئی تو کوئی سبب بنتا ہے نا، ٹھیک ہے، تو کیا سبب بنتا ہے، وہ سبب یہ بنتا ہے کہ وہ نہ کسی چیز کو حاصل کرنے کی کوشش کرتی رہتی ہیں وہ طبیعتیں جو کہ ان کو حاصل نہیں ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے نا، کوئی بھی کیفیت یا کوئی بھی جو ہے وہ دنیا کی کوئی چیز یا کوئی بھی ایسی، تو جو یہ مستقلاً وہ فیل ہو رہے ہوتے ہیں نا اس کے اندر مستقلاً کی ناکامی، اس مستقل ناکامی کی وجہ سے وہ ڈپریشن کا شکار ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا، اچھا ایک اور خاص بات ان کی یہ ہوتی ہے کیونکہ اگر ادروائز تو پھر یہ دین کے اوپر بھی اپلائی ہو سکتا ہے کہ بھئی ہم جو ہے وہ دین کے اندر بڑا اونچا مقام حاصل کرنے کے لیے بہت سارے لوگ مستقلاً کوشش کر رہے ہیں لیکن مستقلاً فیل ہو رہے ہیں تو اب وہ ڈپریس ہو جاتے ہیں، نہیں، تو کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کو دین میں بھی کوشش نہیں کرنی چاہیے، نہیں، دین میں کوشش کرنی ہے، ٹھیک ہے نا، بے شک آپ ہر وقت فیل ہوتے رہیں لیکن دین کے اندر تو ہم نے کوشش جاری رکھنی ہے، تو پھر ڈپریشن سے اپنا آپ کو کیسے بچائیں، وہ اس طریقے سے کہ دین کی یہ کوششیں جو ہیں وہ شیخ کی رہنمائی کے ساتھ کرنی ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، تو اب مستقل کے فیلئرز بھی جو ہیں نا ان کی وجہ سے بھی بندہ ڈپریس نہیں ہوتا، اس لیے کہ شیخ اس کو اچھی اچھی باتیں بھی بتاتا رہتا ہے، ٹھیک ہے نا، تو ہاتھ پکڑ کر کے شیخ اس کو ڈپریشن سے نکالتا رہتا ہے، لیکن دنیاوی معاملات کے اندر جب ہم کسی چیز کے پیچھے پڑ جاتے ہیں مستقل ناکامی بھی ساتھ ساتھ چل رہی ہوتی ہے تو ایسے بندہ جو ہے نا وہ ڈپریسڈ ہو جاتا ہے، تو اس وجہ سے اگر کوئی ایسا شخص ہماری زندگی میں ہے یا ایک سے زیادہ ایسے شخص ہماری زندگی میں ہیں جو کہ ہم پر مستقل تنقید کرتے رہتے ہیں تو بھئی ہم ان سے لڑنا چھوڑ دیں اور ان کی اس تنقید کو پازیٹیولی دیکھنا شروع کر دیں کہ بھئی یہ میرے اللہ نے مجھے اس شخص کے ساتھ لگایا ہے اور اس میں ہی میری خیر ہے، اس میں ہی میری اصلاح ہے، آخرت کے معاملات کی اصلاح ہے. اگر دنیا میں اس نے میری زندگی کو اجیرن کر بھی دیا ہے، پھر بھی آخرت میں میری لیے اس کے اندر فائدہ ہی ہے. ٹھیک ہے، تو دوسرا پوائنٹ یہ سمجھایا کہ دشمنوں اور حاسدوں سے انسان کو سیکھنا چاہیے، حتیٰ کہ حالات سے بھی سیکھنا چاہیے. ٹھیک ہے نا، کوئی بیماری آ گئی، کوئی اور اس قسم کی مصیبت آ گئی، تو وہ بھی اللہ تعالی کی طرف سے ایمان والے کے لیے خیر ہی ہوتی ہے، اس کے اندر بھی بہت سارے سبق ہوتے ہیں. آج صبح کسی بھائی سے بات ہو رہی تھی، تو وہ اپنے اور اپنی اولاد اور اپنے یعنی اپنے پورے گھرانے کی نا روحانی ترقی کے لیے بہت ماشاءاللہ فکر مند ہیں اور بہت کوشش کرنا چاہ رہے ہیں. ٹھیک ہے، لیکن اب جس خاندانی ماحول کے اندر وہ رہ رہے ہیں، تو اس خاندانی ماحول کے اندر بہت مشکل ہو رہی ہے، کیونکہ کزنز جو ہیں وہ بھی جو ہے وہ دین کے اوپر نہیں چل رہے، نہ ان کے ماں باپ ان کو ٹی وی سے روکتے ہیں، نہ گیجٹ سے روکتے ہیں، نہ اس قسم کی کسی اور چیز کی ان کے یہاں کوئی ایسی یعنی کوئی تعلیم و تربیت کا انتظام ہے. تو اب بچے جو ہیں وہ بہت مشکل میں ہیں کہ بھئی جب وہ دور رہتے تھے تو پھر تو بہت اچھا دین پہ عمل کر لیتے تھے، لیکن جب رشتے داروں کے قریب آ کر کے رہنا شروع ہوئے ہیں تو بہت مشکل ہو گئی ہے. تو پھر ان کو ساجس نے یہ سمجھایا کہ بھئی کورونا وائرس کے معاملے کو دیکھیں کہ کورونا وائرس کے اندر کس طریقے سے ہم نا اپنے آپ کو سیلف کوارنٹین کر کے، سوشل ڈسٹینسنگ کر کے، ماسک کا استعمال کر کے اپنے آپ کو ایک ایسے اندیکھے وائرس سے بچانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ جو کہ ہمیں کسی بھی طریقے سے لگ سکتا ہے، لیکن ہم کوشش کر رہے ہیں نا، رائٹ؟ جتنا سوشل ڈسٹینسنگ ممکن ہو سکتی ہے اتنا سوشل ڈسٹینسنگ کر رہے ہیں، رائٹ؟ جتنا جو ہے وہ جہاں پہ سوشل ڈسٹینسنگ ممکن نہیں ہے تو وہاں پہ ماسک لگا کر کے جا رہے ہیں ایسی جگہوں پر جہاں پہ ڈسٹینسنگ ممکن نہیں ہے. تو بالکل اسی طریقے سے ہم روحانی طور پر بھی اپنے آپ کو اور اپنی اولادوں کو بچا سکتے ہیں، رائٹ؟ جہاں جہاں سوشل ڈسٹینسنگ ممکن ہے، ٹھیک ہے، وہاں پہ سوشل ڈسٹینسنگ کریں. اب اس کی بڑی تفصیل ہے جس کا بھی وقت نہیں ہے. اور جہاں پر ممکن نہیں ہے تو وہاں پر ماسک کا انتظام کریں، رائٹ؟ اور پھر سب سے بہترین حل کیا ہے، جو کہ اصل حل ہے اس وائرس سے بچنے کا، سب آپ میں سے بھی مطلب ہر ایک کو سننا چاہیے اور واقعی اس کو ہمیں پریکٹیکلی اس کے اوپر عمل کرنے کی ضرورت ہے اگر نہیں کر رہے ہیں آلریڈی. کیا اگر کلاس ہوتی تو آپ سے پوچھتے تیسری اور سب سے اہم چیز کیا ہے، لیکن یہ کلاس ہے نہیں، اس وجہ سے بتانا پڑے گا کہ سب سے اہم چیز کیا ہے. اپنی امیونٹی کو، خود اپنی امیونٹی کو انہانس کرنے کی کوشش کریں، رائٹ؟ اور جو امیونٹی کے خلاف چیزیں ہوتی ہیں ان چیزوں کو اپنی زندگی سے کاٹنے کی کوشش کریں، ہے نا بھائی؟ تو امیونٹی سسٹم جو ہے، دس از دا شیورسٹ فارم آف سروائیول ان دس ایپیڈیمک اور ان دس سو کالڈ پینڈیمک، ہے نا بھائی؟ تو بالکل یہی طریقہ جو ہے وہ روحانی یعنی علاج کا بھی ہے کہ اپنے آپ کو ان چیزوں سے اس طرح سے بچائیں. نہیں بچا سکتے تو ماسک پہن کر کے رکھیں، رائٹ؟ اور سب سے اصل چیز تو یہی ہے کہ بھائی اپنی روحانی امیونٹی کو انہانس کرنے کی کوشش کریں، اور جو اس کے ڈی ہینسرز ہیں یا جو بھی انہانسر کا اپوزٹ ہوتا ہے، جو بھی اس قسم کی چیزیں ہیں، ان چیزوں سے اپنے آپ کو اور اپنی اولاد کو دور رکھنے کی کوشش کریں. ٹھیک ہے نا، تو آپ کی امیونٹی جو ہے جب پکی ہو جائے گی تو پھر کیسے بھی حالات ہوں، کس بھی آپ سوشل سٹرکچر میں یا خاندانی سٹرکچر میں رہ رہے ہوں، تو آپ کے اوپر اس کا نیگیٹو افیکٹ نہیں ہوگا. تیسری اور آخری چیز کیا فرماتے ہیں کہ انسان دوسروں سے عبرت حاصل کرنے کی کوشش کرے، رائٹ؟ اصلاح نفس کے راستے پر تیسرا عمل دوسروں سے عبرت حاصل کرے، سبق سیکھے کہ جب اس نے یہ والی غلطی کری تھی تو اس کا کیا انجام ہوا، دنیا میں ذلت و رسوائی ہوئی یا آخرت کے اندر ذلت و رسوائی ہوئی. دنیا کے لیے ذلت و رسوائی کا ہمیں جو اپنے ہم اثر لوگ ہوتے ہیں ان کے بارے میں دیکھ دیکھ کر کے اندازہ ہوتا ہے کہ دنیا کے اندر بھی کیسی زندگی انہوں نے اپنی خراب کری ہے، اپنی اولاد کی زندگی خراب کری ہے، خواہشات کے راستے کے اوپر پل پڑھ کر کے. اور آخرت کی رسوائی کا ہمیں کیسے پتا چلتا ہے، جب ہم قرآن اور حدیث کے اندر ان کا تذکرہ پڑھتے ہیں، کیونکہ ادروائز تو ہمیں کسی کے آخرت کا نہیں پتا ہوتا کہ بھی آخرت میں اس کا کیا بنے گا، رائٹ؟ ہمیں تو دنیا کے احوال کا پتا ہوتا ہے. تو آخرت کے احوال کے لیے قرآن اور حدیث کے ساتھ ہمارا جب رشتہ پکا ہوتا ہے نا، تو وہاں پر پھر ہمیں پتا لگ جاتا ہے کہ ہاں بھائی فرعون کی تو آخرت برباد ہوئی ہے نا. کوئی یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ بھی ہمیں کیا پتا فرعون کے ساتھ آخرت میں کیا ہونے والا ہے. بھائی قرآن نے کہہ دیا تو فرعون کے ساتھ آخرت خراب ہو گئی اس کی، نمرود کے ساتھ کیا ہوا، اور جو بنی اسرائیل کے لوگوں نے جہاں جہاں نافرمانی کری ان کے ساتھ کیا ہوا، ان کے ساتھ کیا ہوا، قوم آ، قوم سمود، ان سب کے ساتھ، رائٹ؟ تو اللہ تعالیٰ نا اس کا حکم فرماتے ہیں، فاعتبروا یا اولو الابصار، کہ عبرت حاصل کرو، اے آنکھوں والوں دیکھا کرو ان چیزوں کو، عبرت حاصل کیا کرو. تو ہمارے مشائخ نے بھی ہمیں یہی بتایا کہ عبرت حاصل کریں گے نا دوسروں کی غلطیوں سے تو اس سے بھی ہمارے نفس کی اصلاح ہوگی. تو یہ تو تین باتیں ہو گئیں. اب آخری بات کر کے آج سمیٹے گا کہ جو بھی ایمان والا ہوتا ہے تو اس کو اللہ تعالی کی دوستی تو نصیب ہوتی ہے نا، ایک بہت ہی بنیادی درجے کی دوستی، جیسے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ ولی الذین آمنوا. ٹھیک ہے، تو جو بھی ایمان والا ہوتا ہے نا تو اس کے اندر اللہ کی ولایت کا ایک بیج پڑ جاتا ہے، بیج سیڈ. اس کو مشائخ کی زبان میں کہتے ہیں ولایت عامہ، یعنی ہر ایمان والے کو یہ ولایت نصیب ہوتی ہے. لیکن جو ہمارا گول ہے اس زندگی کے اندر وہ کیا ہے؟ اس ولایت عامہ کو ولایت خاصہ میں تبدیل کرنا، خصوصی ولایت. اور خصوصی ولایت کیا ہوتی ہے؟ یہ خصوصی ولایت اللہ تعالیٰ کی یہ خاص متقیوں کے لیے ہوتی ہے، ایمان والوں کے لیے نہیں، بلکہ یعنی خالی ایمان والوں کے لیے نہیں بلکہ جنہوں نے اپنے ایمان کو تقویٰ کے درجے کے اوپر پہنچایا ہوتا ہے. ان اولیاءہ الا المتقون. قرآن کے اندر ولی کا لفظ الذین آمنوا کے لیے بھی استعمال ہوا اور تقوی والوں کے لیے بھی. تو وہاں پر تقوی والوں سے، وہاں پہ ولایت سے مراد ولایت خاصہ ہے، اور یہاں پر ولایت سے مراد ولایت عامہ ہے. الذین، یہ اللہ ولی الذین آمنوا، یہاں پر ولایت عامہ مراد ہے. اور جہاں پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اولیاءہ الا المتقون کہ نہیں ہیں اس کے دوست سوائے تقوی والے، وہاں پر ولایت خاصہ مراد ہے. اور ولایت خاصہ یہ تزکیہ نفس کے بغیر انسان کو حاصل نہیں ہو سکتی. تو اپنے نفس کو نفس مطمئنہ سے تبدیل کرنا، یہ گول لے کر کے ہمیں زندگی میں آئے ہیں. اس گول کے لیے ہمیں اپنے نفس کا تزکیہ کرنا ہوگا، اس کو ریاضتوں اور مجاہدوں کی بھٹی سے گزارنا ہوگا، تب کہیں جا کر کے ہم نفس امارہ کو نفس مطمئنہ سے تبدیل کر پائیں گے. اور اس کے لیے ہمارے پاس انسینٹیو کیا ہے، کیا ہمیں ملے گا اس کے نتیجے میں؟ دنیا اور آخرت کی کامیابی ملے گی. قد افلح من تزکا. جنت کے بارے میں اللہ تعالی کچھ تفصیل بیان کر کے فرماتے ہیں وذالک، یعنی یہ ساری جو تفصیل بیان کری ہے نا جنت کے بارے میں، وذالک جزاء من تزکا، جس نے اپنے نفس کا تزکیہ کیا ہے. یہ جنت کی ساری نعمتیں جو ہیں وہ اس کے لیے ہیں. اور وہاں پر ہمیں کیا ملے گا؟ جتنی خواہشات اس دنیا میں ہماری تھی نا، کہ جن کو کہ ہم نے اللہ کی رضا کی خاطر ان خواہشات کو دبا دیا، ان کے اوپر عمل نہیں کیا، وہ ساری کی ساری خواہشات ہماری جنت کے اندر پوری کر دی جائیں گی. وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ نُزُلًا مِّن غَفُورِ الرَّحِيمِ. تو یہ گھاٹے کا سودا نہیں ہے، تھوڑے دن کی تکلیف ہے، تھوڑے دن کی پریشانی ہے، جو کہ وہ پریشانی اس کے اندر بھی ایک لذت ہے، لیکن اس پریشانی کو اگر ہم تھوڑے دنوں کے لیے برداشت کر لیں، یعنی اپنے نفس کو لگام دے دیں شریعت کی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں کو ہر دوسری سنت کے اوپر فوقیت دے دیں، تو اس کے بدلے میں پھر جیسے ہی ہمیں موت آئے گی وہیں سے پھر اس جنت کی نعمتیں ملنا ہمیں شروع ہو جائیں گی. تھوڑی تھوڑی نعمتیں جو ہیں وہ قبر کے اندر ہی مل جائیں گی، اور جب قبر سے میدان حشر میں جائیں گے تو میدان حشر میں اللہ تعالیٰ کے عرش کا سایہ نصیب ہوگا، اور کیا بہترین وہ سایہ ہوگا کہ ہزاروں سال بھی گزر جائیں گے تو پتہ ہی نہیں لگے گا. اور پھر اس کے بعد جب جنت الفردوس میں داخل کیے جائیں گے تو پھر تو مزے ہی مزے. تو کتنا زیادہ فائدے کا سودا ہے، ہمیں چاہیے کہ اس فائدے کے سودے کو اپنا لیں، اور جو بھی اس راستے کی رکاوٹیں ہیں ان رکاوٹوں کو دور کرنے کے لیے پہلے تو اپنے رب سے دعا مانگیں، اور پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو طریقے بتلائے ہیں ان طریقوں کے اوپر اپنی کوشش کے مطابق عمل کر لیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری اس راستے کے اوپر رہنمائی فرمائے، اور اس راستے کی تمام رکاوٹوں سے بچا کر کے گزر جا کر کے اس محدود زندگی کو ایمان کے ساتھ اور عمل صالح کے ساتھ گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. ساتھی پوچھ رہے ہیں واٹس ایپ کے اوپر، ایک میسج دیکھ لیا ابھی میں نے کہ توبہ کے کلمات پڑھا دیں، ذہن سے تو نکل گیا تھا لیکن اللہ ان کو جزائے خیر دے، انہوں نے یاد دلا دیا. تو اپنے دل میں تمام غلطیوں سے، کوتاہیوں سے سچی پکی توبہ کی نیت کے ساتھ ان کلمات کو پیچھے پیچھے دہرا لیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت. آمنت باللہ کما ہوا بأسمائه وصفاته وقبلت جميع احکامه اقرار باللسان وتصديق بالقلب، اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله. استغفر الله ربي من كل ذنب واتوب اليه برحمتك يا ارحم الراحمين. کلمات کو پڑھنے سے آتا ہوا تھا ہو چکے ہیں، تو اس کے بعد معاملات جو بتائے جاتے ہیں وہ بھی ایک دفعہ سن لیجئے. کل چھ معاملات ہیں جو کہ ہمارے سلسلہ عالیہ نقشبندیہ کے مشائخ اپنے سالکین کو بتاتے ہیں. وہ چھ معاملات اس طرح سے ہیں کہ پہلا معمول استغفار کی تسبیح کرنا، صبح و شام 100 دفعہ استغفر اللہ ربی من کل ذنبی و اتوب الی، ان کو پڑھ لینا. اور دوسرا معمول نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر درود شریف پڑھنا، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. تیسرا معمول قرآن پاک کی روزانہ تلاوت کرنا، ایک پارہ پڑھیں تو بہت اچھا ہے ورنہ آدھا پڑھ لیں، یا جتنا ہو سکے اتنی تلاوت روزانہ کرنی ہے. یہ تیسرا معمول ہوا. عورتوں کو جن دنوں میں تلاوت نہیں کرنی ہوتی تو ان دنوں میں وہ تلاوت والا معمول نہیں کریں گی، لیکن ذکر اذکار جو تسبیحات ہیں وہ ان دنوں کے اندر بھی پڑھی جا سکتی ہیں. چوتھا معمول وقوف قلبی کہلاتا ہے، جس کا مطلب ہوتا ہے کہ ہاتھ کام کاج میں مصروف رہیں لیکن دل اللہ کی یاد میں مصروف رہے. ہتھ کار ول دل یار ول، پنجابی زبان میں ہمارے حضرت اس طرح سے اس کو سمجھاتے ہیں. اور اس کا اصل میں مطلب یہی ہوتا ہے کہ علم اور ارادے سے انسان گناہ کرنا چھوڑ دے. یہی اللہ تعالی کی یاد ہے، یہی اللہ تعالی کی طرف متوجہ ہونا ہے، متوجہ رہنا ہے کہ علم اور ارادے سے گناہ کرنا انسان چھوڑ دے. پانچواں معمول مراقبہ کہلاتا ہے. مراقبے کا طریقہ یہ ہے کہ آنکھوں کو بند کر کے کہیں بیٹھ جائیں، یعنی بیٹھ جائیں پھر آنکھوں کو بند کریں ورنہ پھر ٹکر کھائیں گے. تو بیٹھ جائیں، مسلح پر بیٹھیں، صوفے پر بیٹھ جائیں، بستر پر بیٹھ جائیں، آنکھوں کو بند کر لیں، سر کو جھکا لیں اور اپنے دل کی طرف متوجہ ہو جائیں اور یہ نیت کریں کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت آ رہی ہے، میرے دل میں سما رہی ہے، میرے دل سے ظلمت اور سیاہی دور ہو رہی ہے اور میرا دل اللہ 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 یہ کہہ رہا ہے. تو یہ نیت کر لی کہ میرا دل اللہ 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 کہہ رہا ہے، اور اس کے بعد اس آواز کی طرف متوجہ ہو جائیں، یعنی اپنے دل کی ڈائریکشن میں متوجہ ہو جائیں اور اس آواز کو سننے کی کوشش میں لگ جائیں. اس نیت کے ساتھ یہ کوشش کرتے رہیں گے تو جتنی دیر تک بیٹھے رہیں گے اور یہ کوشش کرتے رہیں گے وہ سارا کا سارا مراقبہ کہلائے گا. تو شروع میں کوشش کرنی چاہیے کہ 15-20 منٹ انسان مراقبہ کرے روزانہ، کم از کم صبح کو ایک دفعہ اور رات کو ایک دفعہ، اور آہستہ آہستہ پھر اس مراقبے کی مقدار کو بڑھائیں. اس مراقبے کے ذریعے سے انسان کی روحانی بیماریوں کا علاج ہوتا ہے اور اس کے اندر اللہ تعالی کی محبت پیدا ہوتی ہے اور گناہوں کی نفرت پیدا ہوتی ہے اور اس طریقے سے اس کے لیے نیک بننا آسان ہو جاتا ہے. تو یہ کل پانچ معمولات ہو گئے. اور چھٹا معمول وہ یہی جس کے بارے میں تفصیل سے آج بات بھی ہوئی ہے کہ شیخ کے ساتھ اپنا اصلاحی تعلق بنانا اور پھر ان کو اپنا طبیب اور اپنا گائیڈ اپنا رہنما لے کر کے پھر اپنی دین اور دنیا سارے معاملات میں ان کی رہنمائی کو حاصل کرتے رہنا. آج اللہ تعالیٰ نے اس دور کے اندر جہاں ہماری دیگر مصروفیات کی وجہ سے معاملات کرنے ہمارے لیے مشکل ہو گئے, وہیں اللہ تعالیٰ نے کمیونیکیشن سسٹمز کو اتنا زیادہ ڈیولپ کروا دیا ہے. بے شک کافروں کے ہاتھوں کروایا ہے, اللہ تعالیٰ تو کافروں کے بھی اللہ تعالیٰ ہے نا, رب ہے نا, تو ان کے ذریعے سے کمیونیکیشن سسٹمز کو اتنا ڈیولپ کروا دیا ہے کہ آج کے دور کے اندر رابطہ رکھنا جو ہے, رابطہ شیخ, وہ بہت آسان ہو گیا ہے. تو اس یعنی ان وسائل کو ہم استعمال کریں اور ان کے ذریعے سے ہم اپنے معاملات کے اندر رہنمائی لیتے رہیں. تو اس کو رابطہ شیخ کہا جاتا ہے. تو یہ کل چھ معاملات ہو گئے. تو ان معاملات کے اوپر پابندی سے عمل کریں گے تو اللہ تعالیٰ کی محبت آئے گی اور نیک بننا ہمارے لیے خود بخود آسان ہو جائے گا. تھوڑی دیر کے لیے آنکھوں کو بند کر لیں, سر کو جھکا لیں, دنیا اور جو کچھ دنیا میں ہے اس سے ہٹ کٹ کر اللہ تعالیٰ کی یاد میں ڈوب جائیں. یہ مراقبہ کر کے ہم ساتھ ساتھ پھر دعا کر لیں گے انشاءاللہ.
تمنا درد دل کی ہو تو کر خدمت فقیروں کی, تمنا درد دل کی ہو تو کر خدمت فقیروں کی, نہیں ملتا یہ گوہر بادشاہوں کے خزینوں میں, نہیں ملتا یہ گوہر بادشاہوں کے خزینوں میں, نہ پوچھن خلق پوشوں کے ارادت ہو تو دیکھن کو, نہ پوچھن خلق پوشوں کے ارادت ہو تو دیکھن کو, ید بیضا لیے بیٹھے ہیں اپنی آس تینوں میں, ید بیضا لیے بیٹھے ہیں اپنی آس تینوں میں, ترستی ہے نگاہ نارسا جس کے نظارے کو, وہ رونق انجمن کی ہے انہی خلوت گزینوں میں, وہ رونق انجمن کی ہے انہی خلوت گزینوں میں, محبت کے لیے دل ڈھونڈ کوئی ٹوٹنے والا, محبت کے لیے دل ڈھونڈ کوئی ٹوٹنے والا, یہ وہ میں ہے جسے رکھتے ہیں نازک آب گینوں میں, یہ وہ میں ہے جسے رکھتے ہیں نازک آب گینوں میں, سراپا حسن بن جاتا ہے جس کے حسن کا عاشق, بھلا اے دل ہنسی ایسا بھی ہے کوئی حسینوں میں، بھلا اے دل ہنسی ایسا بھی ہے کوئی حسینوں میں، خاموش ہے دل بھری محفل میں چلانا نہیں اچھا، خاموش ہے دل بھری محفل میں چلانا نہیں اچھا، ادب پہلا قرینہ ہے محبت کے قرینوں میں، ادب پہلا قرینہ ہے محبت کے قرینوں میں، تمنا دل دے دل کی ہو تو کر خدمت فقیروں کی، نہیں ملتا یہ گوہر بادشاہوں کے خزینوں میں،
لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اللہ کبیر سبحان ربی العلی الوہاب اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین، ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا، ربنا ولا تحمل علینا اصرا کما حملته علی الذین من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، اے کریم آقام تیرے عاجز مسکین بندے ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے عیبوں کی پردہ پوشی فرما، ہماری نگاہوں کو پاک فرما، ہمارے دلوں کو صاف فرما، اے اللہ ہمارے سینوں کو روشن و منور فرما، اے اللہ ہمارے انگن ہڈی ہڈی بوٹی میں اپنے ذکر کو جاری فرما، اے اللہ اپنی محبت کو پیدا فرما، اے اللہ عمر گزرتی جا رہی ہے، تیری محبت کے بغیر اعمال کب تک کرتے رہیں گے، اے اللہ ان اعمال میں اپنی محبت کو پیدا فرما دیجئے، اے اللہ ہمارے انگن میں اپنی ہڈی ہڈی بوٹی میں اپنی محبت کو جاری فرما دیجئے، اے اللہ ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہمیں محروم نہ فرما دیجئے، اے اللہ تیری نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ حدیث مبارکہ سنتے ہیں کہ جب دنیا کے اندر ایسے ایسے حالات پیدا ہو جائیں گے تو پھر دنیا والوں کی اللہ تعالیٰ کے سامنے کوئی وقت نہیں ہوگی، کوئی قدر نہیں ہوگی، اے اللہ یقیناً وہ حدیث مبارکہ میں جو حالات بیان کیے گئے ہیں، اے اللہ وہ حالات تو دنیا میں پیدا ہو چکے ہیں، اے اللہ واقعی ایسا لگتا ہے کہ ہماری تیری نظر میں اب کوئی حیثیت نہیں رہ گئی، اے اللہ ہم خس و خاشاک سے بھی بدتر ہو گئے، اے اللہ ظاہر میں تیرے بندے ہیں لیکن اے اللہ حقیقت میں اتنے گندے ہو گئے، اے اللہ واقعی تو نے ہماری فکر کرنی چھوڑ دی، اے اللہ یقیناً اپنے اعمال کو دیکھ کر، اے اللہ اپنی بے توفیقی کو دیکھ کر، اے اللہ اپنی بے امنی اور بدمنی کو دیکھ کر، اے اللہ ایمان سے دوری کو دیکھ کر، اے اللہ اس بات پہ یقین آتا ہے، اے اللہ شیطان مایوس کرتا ہے، اے اللہ مایوسی تو گناہ بھی ہے، اے اللہ اس مایوسی سے بچا لیجئے، اے اللہ بے شک بہت برے ہیں، اے اللہ بہت بدعمل ہیں، اے اللہ بہت بے توفیق ہیں، لیکن اے اللہ امید رکھتے ہیں، اے اللہ تجھ سے اچھا گمان رکھتے ہیں، اے اللہ کہ تو معاف بھی کر دے گا، اے اللہ تو معاف بھی کر دے گا، اے اللہ تجھ سے معافی کی تمنا رکھتے ہیں، اے اللہ تجھ سے معافی کا ظن رکھتے ہیں، اے اللہ ہمیں تجھ سے ظن غالب ہے، اے اللہ تو سب سے بڑا ہے، اے اللہ تو ہر چیز پر قادر ہے، اے اللہ تو ہر چیز کا مالک ہے، اے اللہ تو آسمانوں اور زمین کا مالک ہے، اے اللہ تو جنت اور جہنم کا مالک ہے، اے اللہ تو عرش کا مالک ہے، اے اللہ ہر چیز تیرے قبضہ قدرت میں ہے، اے اللہ
ہماری تیری اس قدرت کے سامنے، اے اللہ تیری اس عظمت کے سامنے، اے اللہ تیری اس شان کے سامنے ہماری حیثیت ہی کیا ہے؟ اے اللہ جتنے بھی برے ہیں لیکن اے اللہ اپنی کمزوری کا اقرار کرتے ہیں، اے اللہ اپنی کمائیگی کا اقرار کرتے ہیں، اے اللہ کچھ بھی تو نہیں ہے، اے اللہ ہمارے گناہ کتنے بھی ہو جائیں، اے اللہ تیری رحمت سے آگے نہیں بڑھ سکتے، اے اللہ اس بات پر الحمدللہ میں یقین ہے، اے اللہ تیرا احسان ہمارے اوپر کہ تو نے اپنے اللہ والوں سے اے اللہ جڑنے کی توفیق عطا فرمائی، اے اللہ ان کی باتوں پر یقین عطا فرمایا، اے اللہ ان کے اوپر اعتماد عطا فرمایا، اے اللہ انہوں نے ہمیں اس بات کا ادراک کروا دیا، اے اللہ اتنی بات کم از کم ہماری گھٹی کے اندر ڈال دی کہ تمہاری کوئی حیثیت نہیں ہے، تمہارے اعمال کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اے اللہ بے شک ہم اس بات کو مانتے ہیں لیکن اے اللہ یہ چھوٹی سی عقل جو ہمارے پاس تیری دی ہوئی ہے، اے اللہ اس عقل سے تو ہمیں یہ بھی بات سمجھ میں آتی ہے کہ اللہ جہاں ہماری نیکیوں کی کوئی حیثیت تیرے سامنے نہیں ہے، اے اللہ وہیں پر ہمارے گناہوں کی بھی تو کوئی حیثیت تیرے سامنے نہیں ہے، اے اللہ ہمارے گناہوں کی طرف دیکھنے کی بجائے اے اللہ اپنی رحمت کے مطابق فیصلہ فرما دینا، اے اللہ رحمت فرما دینا، اے اللہ اے اللہ معاف کر دینا، اے اللہ معاف کر دے، اے اللہ کچھ بھی نہیں کر پا رہے، اے اللہ تجھ کو کیسے راضی کریں گے، اے اللہ تجھ کو کب راضی کریں گے، اے اللہ موت کس وقت آ جائے گی کچھ پتا نہیں، اے اللہ مہلت کب ختم ہو جائے گی کچھ پتا نہیں، اے اللہ یہ کیفیت آئی ہوئی ہے کہ اگر بہت لمبی مہلت مل بھی گئی تو بھی اتنا نہیں، ایسا نہیں لگتا کہ اس کے اندر بھی کچھ کر پائیں گے، اے اللہ وقت کا ضائع کرنا، اے اللہ تیری طرف سے دی ہوئی دیے ہوئے موقع کو ضائع کر دینا، اے اللہ یہ تو ہماری فطرت میں پڑ چکا، اے اللہ ہمیں تو لگتا ہے اگر تو ہمیں ہزار سال کی بھی اور زندگی دے دے گا، اے اللہ پھر بھی وہی بے عملی رہے گی، اے اللہ پھر بھی وہی بے توفیقی کیفیت رہے گی، اے اللہ پھر بھی وہی غفلت کی زندگی گزار دیں گے، اے اللہ ہزار سال بھی مل گئے تو وہ بھی غفلت میں گزار دیں گے، اے اللہ بس تیری مہربانی ہی کی امید ہے، اے اللہ لمبی زندگی نہیں چاہیے، اے اللہ تیری رحمت چاہیے، تیرا فضل چاہیے، اے اللہ تیری مغفرت چاہیے، اے اللہ اس سے محروم نہ فرمانا، اے اللہ مغفرت سے معافی سے محروم نہ فرما دینا، اے اللہ رحمت فرما دینا، اے اللہ معاف فرما دینا، اے اللہ جو بھی ٹوٹی بوٹی عبادت کرنے کی توفیق ہے، اے اللہ اسی کو اپنی رحمت سے قبول فرما لینا، اے اللہ دعائیں مانگنے کی توفیق بھی تو تجھ سے ہی ملتی ہے، اے اللہ ہم تو تیرے سامنے رو بھی نہیں سکتے، اے اللہ ہم تو دعا بھی نہیں مانگ سکتے، اے اللہ ہماری جہالت کی تو یہ کیفیت ہے کہ دعا مانگنے بھی نہیں آتا، اے اللہ جو کچھ ہے تیرے فضل و کرم سے ہے، جو کچھ تھا تیرے فضل و کرم سے تھا اور آگے بھی جو کچھ ہوگا اے اللہ تیری رحمت سے ہی ہوگا، اے اللہ مہربانی فرما دینا، اے اللہ گناہوں کو معاف کر دینا، اے اللہ بے توفیقی بے قدری کو، اے اللہ اپنی ناقدری کو ناشکری کو معاف کر دینا، اے اللہ برے فیصلے نہ فرما دینا، اے اللہ ہمارے لیے ہمارے گھر باہر والوں کے لیے اہل و عیال کے لیے اے اللہ کوئی برا فیصلہ نہ فرما دینا، اے اللہ خیر کے فیصلے فرما دینا، اے اللہ ہماری ہمیں زندگی میں بھی نیک توفیق عطا فرما دینا، اے اللہ موت بھی خیر والی عطا فرما دینا، اے اللہ قیامت کے عذاب سے بچا لینا، اے اللہ قبر کے عذاب سے بچا لینا، اے اللہ اپنے مشائخ کے سامنے سرخرو فرما دینا، اے اللہ اپنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے سرخرو فرما دینا، اے اللہ ان کے دکھ کا سبب نہ بنا، اے اللہ ان کے دکھ کا سبب نہ بنا، اے اللہ معاف فرما دے، اے اللہ ہماری دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما لے، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.